الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الجاثية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين حضرات آپ کے علم میں ہے کہ 15 جون کو جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے بحیثیت صدر پاکستان ایک نفاذ شریعت آرڈیننس جاری کیا جو فوری طور پر نافذ العمل بھی ہو گیا یہ آرڈیننس اس وقت ہمارے یہاں خواص اور عوام دونوں کی گفتگوؤں کا موضوع بنا ہوا ہے اس کے ضمن میں مخالفانہ باتیں بھی ہو رہی ہیں مخالفت کی دھمکیاں بھی ہیں کچھ دبی دبی تائیدی باتیں بھی سامنے آئی ہیں اور آج جب میں سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں آخری پارے کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ ان کی ایک کیفیت سامنے آئی اما یتسالون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کس چیز کے بارے میں یہ چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں کس چیز کے بارے میں گفت و شنید ہو رہی ہے ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے اس بڑی خبر کے بارے میں عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون جس کے بارے میں کہ ان کے مابین بڑا اختلاف ہے تو اگرچہ وہاں تو تذکرہ ہے قیامت کا وقوع قیامت جزا و سزا کی خبر الحاقہ ما الحاقہ القارعہ ما القارعہ ان آیات کا در حقیقت حوالہ جس کے بارے میں مولانا حالی کا وہ شعر بہت ہی صحیح عکاسی کرتا ہے اس کیفیت کی کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی لیکن کچھ وہی نقشہ اس وقت جو ہے اس شریعت آرڈیننس کے بارے میں ہمارے ملک میں ہے اور عنقریب ہو جائے گا اس لیے کہ جلوسوں کے نکلنے کی خبریں ہیں اور اس کے خلاف باقاعدہ قانونی چارہ جوئی کرنے کے بھی ارادے ہیں تو یہ چیز جو ہے ابھی صرف باتوں تک محدود ہے بیانات تک محدود ہے لیکن کوئی عجب نہیں کہ بہت جلد ہمارے ملک میں یہ ایک بہت بڑی سیاسی مہم اور سیاسی پولرائزیشن اور باہمی تصادم کی بنیاد بن جائے. جہاں تک تائید کا تعلق ہے اس کے ضمن میں تاحال یا تو سرکاری اداروں کی طرف سے تائید آئی ہے اور وہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے، یا ایسے نیم سرکاری ادارے کہ جو سرکاری گرانٹس پر چلتے ہیں. آپ نے آج یا کل ہی خبر پڑھی ہوگی، ادارہ امور پاکستان حال ہی میں بنا ہے، نوزائیدہ ادارہ ہے، سرکاری گرانٹ پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ایسے اداروں کی طرف سے تو تائید جو ہے وہ کوئی زیادہ اپنے اندر معنی اور وزن نہیں رکھتی. البتہ بعض علماء اور مشائخ کی طرف سے تائید ہوئی ہے، لیکن یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ یہ تائید بھی انہوں نے اپنی ذاتی اور انفرادی حیثیتوں میں کی ہے. کسی بھی قابل ذکر دینی جماعت کی طرف سے تاحال اس کی تائید نہیں ہوئی. یہ ہے صورتحال کے جو بالفعل ہے، میں صرف اس کا آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں. اس کے مقابلے میں مخالفت کی جو آوازیں ہیں وہ بڑی قوی اور توانا اور بہت اہم گوشوں کی طرف سے اٹھی. ان میں سب سے پہلی مخالفت تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہاں کی وہ سیاسی جماعتیں جن کا مزاج بنیادی طور پر سیکولر ہے، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ تحریک استقلال ہو، یا اور بڑی جماعتوں کا تو معاملہ اسی نوعیت کا ہے، ان کی طرف سے ظاہر بات ہے کہ اس کی مخالفت بالکل سمجھ میں آتی ہے، وہ معقول بات ہے، ان کے موقف کے ساتھ کامل مطابقت رکھتی ہے. دوسری کھلم کھلا مخالفت اور برملا مخالفت اور اس پر دھمکی آمیز انداز اختیار کیا ہے ہمارے ہاں کی مغربی تہذیب کی دلدادہ خواتین نے، اور ان کی طرف سے غالباً ایک دو دن میں جلوسوں کا سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہے. جہاں تک مذہبی سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے جو بنیادی طور پر مذہبی ہیں لیکن سیاست کے میدان میں برسر کار ہیں، ان میں سے بھی تین گروہوں کی طرف سے کھلم کھلا مخالفت ہوئی ہے، اور ان کی مخالفت بھی سمجھ میں آتی ہے، معقول بات ہے ان کی. یہ وہ تین گروہ ہیں ہمارے یہاں دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث علماء کے، کہ جنہوں نے سیاسی اعتبار سے ضیاء الحق صاحب کے ریفرنڈم کو بھی قبول نہیں کیا، پھر ضیاء الحق صاحب نے جو دستور میں ترامیم کی انہیں قبول نہیں کیا، پھر ان ترامیم کے تحت جو الیکشنز ہوئے انہیں قبول نہیں کیا، اور اس سے جو اسمبلی بنی اسے قبول نہیں کیا. اور یہی وہ بنیادیں تھیں کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے شریعت بل کی بھی حمایت نہیں کی بلکہ کھلم کھلا اس کی مخالفت کی. تو میں اس وقت ان پر کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اس شریعت آرڈیننس کی مخالفت کی ہے تو وہ بھی ان کے سابقہ موقف کے ساتھ کامل مطابقت رکھنے والی بات ہے، کہ جب انہوں نے نہ ان کی صدارت کو تسلیم کیا نہ اس کانسٹیٹیوشن کو تسلیم کیا کہ جو انہوں نے جس میں منمانی ترامیم کی، پھر انہوں نے آٹھویں ترمیم منوا کر جو ہے وہ ایک سیاسی حکومت کو وہ منتقل بھی نہیں کیا بلکہ شریک کیا اپنے اقتدار میں، انتقال اقتدار کے بجائے اسے انہوں نے خود اشتراک اقتدار کا نام دیا تھا. تو جب انہوں نے ان تمام باتوں کو تسلیم نہیں کیا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور جب انہوں نے اسی بنیاد پر شریعت بل کا ساتھ نہیں دیا، متحدہ شریعت محاذ میں شمولیت اختیار نہیں کی، برملا اس شریعت بل کی مخالفت کی، تو اب ان کی اس آرڈیننس کی مخالفت بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے. ان میں سے آپ کے علم میں ہے کہ اہل حدیث حضرات میں سے جمعیت اہل حدیث کا وہ گروپ جس کی سرکردہ شخصیت تو اب اللہ کے ہاں پہنچ گئی، لیکن بہرحال اس گروپ کا نام اب بھی انہی کے حوالے سے ہے، علامہ احسان الہی ظہیر مرحوم کے نام سے وہ گروپ جو ہے معلن تھا. اسی طریقے سے دیوبندی علماء کی تنظیم جمعیت علماء اسلام جو مولانا فضل الرحمان گروپ کے نام سے معروف ہے، اور اسی طریقے سے جمعیت علماء پاکستان جس کے رہنما ہے مولانا نورانی میاں، اور یہ اس اعتبار سے بڑی ایک مستثنا سی مثال ہے کہ اس جمعیت کی تقسیم نہیں ہوئی. اس میں سے جو علماء نکلے جنہوں نے ضیاء الحق صاحب کی اس سیاسی جو بھی پیش رفت تھی اس کو قبول کیا اور تسلیم کیا، اس کے ساتھ تعاون کیا، انہوں نے کچھ علیحدہ نام اختیار کیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی مثال ہے جو ان کی طرف سے آئی کہ انہوں نے جمعیت کے اندر دو دھڑے قائم نہیں کیے، بلکہ جمعیت کے جو قائد ہیں ان سے اگر انہیں اختلاف ہوا تو انہوں نے علیحدہ ہو کر اپنے گروپ بنا لیے، ان کے نام بھی نئے رکھے. بہرحال یہ تین وہ مذہبی جماعتیں ہیں، مذہبی اور سیاسی، کہ جنہوں نے اس بل کی، اس آرڈیننس کی بھی مخالفت کی. البتہ جو جماعتیں یا تنظیمیں متحدہ شریعت محاذ میں شامل تھیں ان میں سے دو بڑی جماعتیں تھیں، جماعت اسلامی کی طرف سے کھلم کھلا مخالفت اور کلیتاً رد کر دینے کا موقف آ چکا ہے. اس میں اولاً میں یہ عرض کر دوں کہ بہت بڑی بے اصولی کا ارتکاب ہوا ہے کہ چونکہ متحدہ شریعت محاذ کو ابھی اعلانیہ ختم نہیں کیا گیا، اس کی کہیں تجہیز و تکفین اور تدفین کی کوئی خبر نہیں آئی، لہذا یہ منطقی بات یہ تھی کہ متحدہ شریعت محاذ کی جو بھی ہائی کمانڈ ہے، اس کی عاملہ یا اس کی مجلس شورا، اس کا اجلاس بلایا جاتا اور پھر اس میں غور و خوض کر کے پھر کوئی متفقہ موقف اختیار کیا جاتا. لیکن یہ کہ جو بھی اس کے سرکردہ حضرات تھے اور جو نمایاں تنظیمیں اس میں شامل تھیں، ان کے طرز عمل نے گویا کہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب وہ متحدہ شریعت محاذ بالفعل موجود نہیں ہے. وہ پیر پگاڑا صاحب کے الفاظ میں وہ کل عدم ہے، اس کا وجود اور عدم جو ہے وہ برابر ہے. اس میں جہاں تک تو جمعیت علماء اسلام مولانا درخواستی گروپ کا معاملہ ہے، بے اصولی کا انہوں نے بھی ارتکاب کیا ہے کہ متحدہ شریعت محاذ کا اجلاس بلائے بغیر وہ اپنی ایک مجلس عاملہ کا اجلاس غالباً کل کر رہے ہیں اور اس میں وہ اپنے موقف کا اعلان کریں گے، لہذا ان کی طرف سے بھی ابھی کوئی بات جماعتی سطح پر نہیں آئی. منفرد حیثیت میں بعض حضرات نے کچھ رد عمل ظاہر کیا ہے، جماعت اسلامی نے جو ہے مخالفت کی ہے. اہل حدیث اور بریلوی علماء کی طرف سے، چونکہ اس متحدہ شریعت محاذ میں بریلوی علماء کی کوئی تنظیم شامل نہیں تھی، بلکہ کچھ اکابر، کچھ مفتی حضرات، مفتی محمد حسین نعیمی اور بعض اور مفتی حضرات اس میں شامل تھے، وہ اپنی ذاتی حیثیت میں، ان کا جو رد عمل سامنے آیا ہے اور جو جمعیت اہل حدیث مولانا لکھوی گروپ، اس کی بھی جماعتی سطح پر ابھی میرے علم میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے سرکردہ حضرات بھی جو موقف رکھتے ہیں، وہ موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس آرڈیننس کو خوش آمدید کہا ہے، تسلیم کیا ہے. کچھ ریزرویشنز ہیں، اس کے کچھ نقائص کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، کچھ کوتاہیوں کی نشاندہی کی ہے، لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی انہوں نے اس آرڈیننس کا خیر مقدم کیا ہے اور اس کی تائید کی ہے. جہاں تک جماعت اسلامی کا موقف ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کے دلائل کیا ہیں وہ ابھی تک پورے طور پر سامنے نہیں آئے. رات ہی ایک اجتماع تھا جامعہ اشرفیہ میں، اور اس کے بارے میں یہ ہمیں اطلاع دی گئی تھی کہ قاضی حسین احمد صاحب بھی وہاں تشریف لا رہے ہیں، بعض علماء کا اجتماع تھا، اور مجھے بھی جب اس کی دعوت دی گئی تو میں نے بہت زیادہ اشتیاق کے ساتھ جو اس میں شرکت کی وہ اسی بنا پر کہ اطلاع یہ تھی کہ قاضی حسین احمد صاحب وہاں تشریف لائیں گے اور اپنا پورا موقف جو ہے دلائل کے ساتھ پیش کریں گے، لیکن کسی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے اور جماعت اسلامی کے کوئی اور ذمہ دار صاحب بھی وہاں نہیں آئے، لہذا ان کا استدلال کیا ہے، ان کا موقف کیا ہے، وہ ہمارے سامنے یوں سمجھیے کہ جس کو فرسٹ ہینڈ کہتے ہیں اس اعتبار سے تو موجود نہیں ہے. البتہ جو چیزیں ان کے بیانات میں آئی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ شریعت بل سے یہ بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے، بلکہ روزنامہ جسارت نے لکھا ہے کہ شریعت بل کا 90% اس میں نہیں ہے. میرے نزدیک شریعت بل سے اس آرڈیننس کا موازنہ کرنا اور تقابل کرنا بنیادی طور پر غلط ہے، اس لیے کہ ہم نے جب شریعت بل کے لیے کوئی تحریک چلائی نہیں، اس شریعت بل کے لیے اس پورے متحدہ شریعت محاذ میں جو جماعتیں تھیں ان کے پاس وہ 12-15 سیٹیں تھیں اسمبلی کی، نیشنل اسمبلی کی اور سینٹ کی، کل ہوں گی زیادہ سے زیادہ 20. ان 20 سیٹوں کی قربانی دینا بھی جب گوارا نہیں کیا تو اب اس شریعت بل کا نام لینے کا تو واقعہ یہ کہ کسی کا منہ نہیں، اس کے حوالے سے کسی چیز کو ناپنا اور تولنا یا تو وہ شریعت بل کہیں منظور ہونے کی امید ہوتی تب تو موازنہ کیجیے، لیکن یہ ہے کہ جب اس کے لیے خود ہم کوئی ہمت نہیں کر سکے، آگے نہیں بڑھ سکے، کوئی اس کے لیے اقدام نہیں کر سکے، لوگوں میں جوش و خروش جو پیدا ہو چکا تھا گزشتہ رمضان سے قبل، ہم نے رمضان مبارک میں جو موقف اختیار کیا کہ کسی صورت بھی ہم جو ان سیٹوں کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے، ہم اسمبلی سے اور سینٹ سے مستعفی نہیں ہوں گے، تو واقعہ یہ ہے کہ اس کا کوئی حوالہ دینا تو کسی اعتبار سے بھی معقول اور منطقی بات نہیں ہے. سوال تو ہونی چاہیے کہ یہ جو کچھ آیا ہے اس کے بارے میں بات کریں. ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ ہو بہو وہی بل ہے کہ جو حکومت دینے کو تیار تھی اور ہم نے تسلیم نہیں کیا، لیکن یہ کہ یہ بھی کوئی دلیل نہیں بنتی، وہ بھی دینے کو تیار تھی، کیوں انہوں نے اسے نافذ نہیں کر دیا اور اس کا کریڈٹ نہیں لیا، یہ اب ان کا معاملہ ہے، یہ ماضی کی بات ہے. لیکن میرے نزدیک اس شریعت بل کے حوالے سے اس آرڈیننس کو رد کر دینا، جہاں تک میں غور کر سکا ہوں، وہ کوئی معقول اور منطقی بات نہیں ہے. اس وقت بھی متحدہ شریعت محاذ کے بعض اکابر کی رائے یہ ہوئی تھی، جبکہ آخری ہماری بحث و تمہیز ہو رہی تھی، میں سختی کے ساتھ اس کا قائل تھا کہ اب آپ حضرات کا لازمی یہ فرض ہے کہ آپ لوگ مستعفی ہوں اور میدان میں آئیں، اور اسی کی باتیں کہی گئی تھیں، دھمکیاں دی گئی تھیں، بڑی جوشیلی تقریریں کی گئی تھیں، تو میں بھی اس کا قائل تھا اور بعض دوسرے علماء بھی. مولانا مفتی محمد حسین نعیمی جو ہے بہت شدت کے ساتھ قائل تھے کہ اب یہ کیجئے، یہ اس کا وقت کا تقاضا ہے. لیکن اس کے ساتھ ان کا موقف ایک اور بھی تھا، اور وہ موقف جو ہے ان کا اس میں کنسسٹنسی پائی جاتی ہے. اب جو وہ کچھ موقف اختیار کر رہے ہیں شریعت آرڈیننس کے بارے میں، وہ اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. ان حضرات کا موقف یہ تھا، ان کے ساتھ بلکہ قاضی عبد اللطیف صاحب جو جمعیت علماء اسلام کی طرف سے سینیٹر ہیں اور جو شریعت بل کے دو محرکوں میں سے ایک محرک ہے، ان دونوں کا موقف یہ تھا کہ اگر شریعت بل جیسے کہ ہم نے پیش کیا ہے نہیں آ رہا، تو حکومت جو کچھ بھی دے، کوئی پیش رفت ہو، ان کے ساتھ بات کی جائے، کچھ لو اور دو کے ساتھ، یا تو پھر آئیے میدان میں، پھر تحریک چلائیے، لیکن اگر تحریک بھی نہیں چلانی تو جو بھی لیا جا سکے، جو بھی حاصل کیا جا سکے، اور شریعت کی سمت میں جو پیش قدمی بھی ہو سکے، ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے. لیکن چونکہ اس متحدہ بحث کی بعض جماعتیں جو ہیں شدت کے ساتھ اس کی بھی مخالف تھیں، اور اس میں بھی سب سے زیادہ نمایاں جو ہے وہ جماعت اسلامی بھی تھی، اور سمیع الحق صاحب بھی جو جمعیت علماء اسلام کے اہم رہنما بھی ہیں اور وہ سینیٹر بھی ہیں اور اس بل کے وہ محرکین میں بھی سے تھے، لہذا وہ بات اسی طریقے سے رہ گئی تذبذب میں. اور معاملہ جیسا کہ میں نے کہا کہ متحدہ شریعت محاذ کا معاملہ جو ہے وہ تو کولڈ سٹوریج میں پڑ گیا تھا، اور صرف میں نے برملا یہ بات پبلک کے سامنے رکھ دی تھی. میں نے یہ طے کر دیا تھا کہ اگر آپ تحریک چلانے کا ارادہ نہیں کرتے اور استعفے دے کر میدان میں نہیں آنا چاہتے، تو میرے اور میری تنظیم کے پاس ایسا فالتو اور بیکار وقت نہیں ہے کہ اس قسم کے اجلاس جو ہوتے رہتے ہیں، بحث و تمہیس اور نشستند و گفتند و برخاستند، ہم اس میں ضائع کریں. ہم اب اس میں ان اجتماعات میں نہیں آئیں گے، منتظر رہیں گے کہ جب آپ کوئی جرت مندانہ اقدام کرنے کا فیصلہ کریں تو جو بھی تھوڑی بہت ہمارے پاس قوت کار ہے ہم بھی لے کر میدان میں آ جائیں. بہرحال یہ مولانا مفتی محمد حسین نعیمی، یہ آپ نوٹ کر لیجئے، اور قاضی عبد اللطیف صاحب علماء کے اس اجلاس میں بھی موجود تھے کہ جو صدر ضیاء الحق صاحب نے بلایا تھا اس آرڈیننس کے بارے میں گفت و شنید اور غور و فکر کرنے کے لیے. بہرحال اس وقت تک کا معاملہ شریعت محاذ میں شامل جماعتوں کا بھی جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. جہاں تک ذاتی طور پر میرا اور تنظیم اسلامی کا تعلق ہے، اس کے ضمن میں پہلے تو ایک لطیفہ بیان کر دوں. پچھلے جمعے میں میں یہاں حاضر نہیں تھا، بلکہ جب صدر صاحب تقریر فرما رہے تھے ٹیلی ویژن پر تو میرا درس ہو رہا تھا، پہلے سے اعلان تھا، تو میں تو مسجد میں درس قرآن دے رہا تھا، میں ان کی تقریر بھی سن نہیں سکا. لیکن مجھے یہاں آ کر معلوم ہوا کوئٹے سے جب میں واپس آیا کہ بعض حضرات بڑے ہی جزبز ہیں، ناراض ہیں کہ ابھی تک کوئی اظہار خیال جو ہے وہ اس شخص کی طرف سے نہیں آیا ہے. بلکہ لطیفے کی بات یہ ہے کہ چونکہ جب میں یہاں نہیں ہوتا تو عزیزم عارف رشید یہاں تقریر کرتے ہیں، شاید ان کی آواز بھی میری آواز سے مشابہ ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ کچھ صاحب ایسے بھی ہیں کہ جو بہت ہی زیاد و غضب کا اظہار کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب گول ہی کر گئے بالکل، اتنی اہم بات ہے اس پر کوئی بات بھی انہوں نے نہیں کہی. تو معلوم ہوتا ہے کہیں پچھلی صفوں میں کہیں وہ جمعہ ادا کرتے ہوں گے اور وہ دیکھ تو نہیں پائے کہ میں نہیں ہوں یہاں بلکہ وہ عزیزم عارف نشید ہیں, لیکن انہوں نے سمجھا یہ کہ غالب التقریر میں ہی کر رہا ہوں اور میں نے کسی مصلحت کی وجہ سے شاید خاموشی اختیار کی. ویسے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس جمعے میں میں یہاں نہیں تھا, اس لیے کہ وقت درکار ہوتا ہے ان معاملات کے لیے. فوری طور پر کوئی بات کہہ دینا آسان بہت ہے, لیکن یہ کہ کوئی ذمہ دارانہ انداز میں بات کہنے کے لیے کسی چیز کا مطالعہ غور و فکر, اور جو بھی مجھے وقت مل گیا ہے, اب ظاہر بات ہے کہ اب مجھے ایک ہفتے سے زائد جو ہے مجھے مل گیا, میں نے مخالفین کی باتیں بھی سنی, موافقین کی باتیں بھی سنی, متعدد اجتماعات میں میں حاضر ہوا, تو اس طریقے سے اب میں ایک ذمہ داری کے ساتھ اپنی بات جو ہے وہ عرض کر سکتا ہوں. ہمارا موقف ایک لفظ میں یہ ہے, اور میں یہاں ساتھ ہی عرض کر دوں چونکہ شریعت محاذ کا بھی یہاں ذکر ہوا ہے, کہ شریعت محاذ میں بھی جب میں نے شمولیت اختیار کی تھی تو باضابطہ کھلم کھلا اخبار کے ذریعے سے بھی اپنا یہ موقف واضح کر دیا تھا, میثاق میں بھی چھپا اور اس سے پہلے جنگ میں وہ مضمون چھپ گیا تھا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جہاں تک سیاسی معاملہ ہے میری رائے ان حضرات کے ساتھ ہے جو نہ ریفرنڈم کو تسلیم کرتے ہیں, نہ اس دستور کو تسلیم کرتے ہیں, نہ اس کے تحت ہونے والے الیکشنز جو ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں. اس لیے کہ ریفرنڈم کو تو میں آج بھی کہہ رہا ہوں, بارہا میں نے کہا, آپ نے سنا ہوگا, میں پاکستان کی 40 سالہ دستوری تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ سمجھتا ہوں. لہذا وہ ساری قوت اور اختیار اور اقتدار جو صدر صاحب کو ملا ہوا ہے وہ اس کی بنیاد پر ہے, تو میرے نزدیک تو ڈی فیکٹو ہے جو کچھ ہے, ڈی جیورے اس کی کوئی حیثیت نہیں, قانونی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں, بل فیل ہے وہ تو ہے, ظاہر بات ہے وہ یہاں کے صدر ہے, لیکن میرے نزدیک اس کا جو قانونی جواز ہے اور دستوری جواز ہے وہ موجود نہیں. پھر اسی طریقے سے دستور میں ایک سی ایم ایل اے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا اپنے خصوصی اختیارات سے ترمیم کر دینا, اس کا کوئی حق انہیں حاصل نہیں, یہ بھی انہوں نے اپنے حقوق سے تجاوز کیا. پھر اس کے تحت الیکشن ہوئے ترمیم شدہ دستور کے تحت, تو وہ بھی صحیح نہیں ہے, دستوری نہیں, اگرچہ اس الیکشن میں پارٹیسپیشن لوگوں کی ہوئی, لوگوں نے ووٹ دیے, اس کے کچھ اسباب اور ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو علاقائی طور پر چودراہٹوں کا معاملہ چلتا ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ اہم لوگ جو ہیں وہ الیکشن کے اس میدان سے باہر نہیں رہ سکتے, اور بہت بڑی بات تھی کہ بہت سے سیاسی شخصیتیں اس وقت جو ہیں اپنے اس اصولی موقف کی وجہ سے الیکشن کے میدان سے باہر رہ گئے, لیکن یہ کہ عام لوگ ایسا نہیں کر سکتے, لہذا لوگوں نے ووٹ دیے, لیکن اس سے وہ جو اصل اس کی دستوری قانونی حیثیت ہے وہ نہیں بدلتی. تو میرا موقف گویا کہ وہی تھا جو علامہ احسان الہی ظہیر مرحوم کا تھا, اور جو مولانا نورانی میاں کا تھا, اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا. ان میں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت جو ہے وہ ایم آر ڈی میں بھی شامل تھی, باقی یہ دو جو ہیں یہ ایم آر ڈی میں نہیں تھے. لیکن میں نے عرض کیا تھا اس سب کے باوجود جہاں شریعت کا معاملہ آئے گا اور شریعت کے لیے کوئی کوشش ہوگی, اور شریعت چاہے کسی کالے چور کی طرف سے کوئی اس کے ذمن میں پیش رفت کی جائے, ہم اس کا ساتھ دیں گے, اسے قبول کریں گے, اسے ویلکم کریں گے, جو کچھ ملے گا اسے سنبھالیں گے, اور جو رہ گیا ہے اس کا مطالبہ جاری رکھیں گے. اس لیے کہ یہ ہماری پرائیورٹی نمبر 1 ہے, شریعت اور دین. اس کے معاملے میں سیاسی چیزوں کو ہم درمیان میں نہیں آنے دیں گے, اس لیے کہ کوئی شخص ڈی جیورے جائز حاکم ہے یا نہیں, ڈی فیکٹو تو موجود ہے, اب ظاہر بات ہے نظام انہی کے ہاتھ میں ہے, نظام چل رہا ہے 3 سال, جنہیں جو حکومت چلی ہے انہی سے الیکشن کا مطالبہ بھی کیا گیا, تو ظاہر بات ہے کہ شریعت کا مطالبہ جو ہے وہ اس سے فائق تر ہے, اقدم ہے کہ شریعت کا مطالبہ کیا جائے. تو میں نے اپنے اس موقف کو واضح طور پر بیان کر دیا تھا, اور اب بھی میرا اور تنظیم اسلامی کا موقف بالکل وہی ہے کہ ہم یقیناً اس آرڈیننس کو شریعت کی طرف ایک مزید پیش رفت کا مظہر سمجھتے ہیں, اگرچہ یہ ایک ایسا آرڈیننس ہے کہ جو بے سرو پا ہے, جس کا نہ سر ہے نہ پیر, اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا, اور نمبر 2 کے انتہائی ناقص بھی ہے. اس سب کے باوجود اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک پیش رفت ہے, کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں قدم جو ہے آگے بڑھا ہے شریعت کی طرف, لہذا ہم خوش آمدید کہیں گے. ہم اس کی مخالفت تو ہرگز نہیں کریں. میرے نزدیک مخالفت کرنا یہ تو میں کسی فقہی انداز میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, لیکن اپنے دلی جذبات کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ مخالفت تو کسی صورت میں جائز نہیں, اس لیے کہ اس سے ہاتھ مضبوط ہوں گے ان لوگوں کے جو شریعت کو کسی طرح بھی قبول نہیں کرنے کو تیار, جن کا ذہن جو ہے وہ یا سیکولر ہے اور یا مغربی تہذیب کی دلدادگی نے انہیں ایک خاص رخ کے اوپر ڈال دیا. مخالفت کے معنی ان کے ہاتھ مضبوط کرنا ہوگے, ان کو تقویت پہنچانا ہوگا, ان کی تائید ہوگی, لہذا مخالفت کو تو میں کسی طرح بھی جائز نہیں سمجھتا. لیکن ایک چیز میں فرق کروں گا, ایک ہے آرڈیننس کو خوش آمدید کہنا یا قبول کرنا, ایک ہے اس کی تائید کرنا, ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. اور نمبر دو یہ کہ ایک ہے اس شخصیت کی تائید کرنا جس نے کہ وہ آرڈیننس نافذ کیا ہے, یہ بالکل ایک جدا گانا مسئلہ ہے. تو میں ان تین چیزوں میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ مشروط تائید کا ہوگا, غیر مشروط تائید کا نہیں ہے. لیکن مخالفت بہرحال نہیں ہوگی, اس لیے کہ مخالفت جیسا کہ میں نے عرض کیا شریعت کی طرف ایک قدم بھی آگے بڑھے تو اس کی مخالفت جو ہے وہ درست نہیں ہے. جس درجے میں بھی ہو اس کی تائید ہونی چاہیے, اگرچہ جو نقائص ہے یا جو اس کے اندر ابھی کمیاں ہیں وہ ان کا معاملہ جو ہے سامنے رکھا جائے, اور اگر کوئی فوری اس کے اندر ترمیم لازمی ہے تو اس کی بھی نشاندہی کر دی جائے. تو میں اب ان چیزوں کی طرف آ رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ ہمارے نزدیک یہ یقیناً ایک مثبت پیش رفت ہے. ہمارے ملک میں سب سے پہلے قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی, اگرچہ وہ بھی کوئی کامل ڈاکومنٹ نہیں تھا. اس وقت بھی یہ بات کہی گئی تھی اور آج بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس میں لا الہ الا اللہ کا مفہوم تو پورا موجود ہے, محمد الرسول اللہ کے تقاضے پورے طور پر نمایاں نہیں ہوئے. اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے ہاں ہمیشہ سے جو جدید ذہن ہے اور ہمارے قدیم علماء ہیں ان کے مابین سنت کی آئینی حیثیت چونکہ یہ ہے کہ جو مابہم نزاع ہوئی ہے, کچھ جدید جو لوگ پیدا ہوئے مفکرین انہوں نے سنت کی مستقل آئینی اور اس کی ہمیشہ کے لیے حجت ہونا جو ہے اسی میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا, تو ضرورت یہ تھی کہ قرارداد مقاصد میں اس چیز کو بہت واضح اور نمایاں طور پر پیش کیا جاتا, اس اعتبار سے اس میں کمی تھی. لیکن اس کے باوجود وہ ایک پیش رفت تھی, بڑی بات تھی. اس بیسویں صدی کے وسط میں ایک ملک کروڑوں افراد پر مشتمل ایک قوم اور اس کی نمائندہ اسمبلی وہ یہ اعلان کرے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار مطلق اللہ کا ہے, حاکمیت جو ہے اللہ کی ہے, ہمارے پاس جو بھی کچھ اختیار ہے وہ اللہ کا ڈیلیگیٹڈ ہے, عطا کردہ ہے, اور ہم اسے انہی حدود کے اندر استعمال کرنے کے مجاز ہیں کہ جو خود اللہ نے جو حاکم حقیقی ہے اس نے معین کر دیے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات تھی, بہت بڑی پیش رفت تھی. تو وہ ایک پیش رفت وہ تھی. دوسری دستوری سطح پر پیش رفت ہوئی جب سن 56 کا دستور بنا, پھر اور دستور بنے, تو اس میں ایک دفعہ آئی نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا. یہ ریپگننسی والی جو دفعہ ہے بہت ہی عمدہ, بہت اعلیٰ, میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ اس کے الفاظ بھی میرے نزدیک نہایت مناسب. کوئی بہت ہی قانون کا بھی اور دین کا بھی فہم رکھنے والا شخص تھا کہ جس نے یہ الفاظ جو ہیں کوائن کیے ہیں اور اس دفعہ کو ان الفاظ کی شکل میں مرتب کیا ہے. لیکن اس میں کمی کیا تھی کہ یہ ڈائریکٹو پرنسپلز میں تھی, یہ آپریٹو نہیں تھی, یہ جسٹیسیبل کلاوز میں سے نہیں تھی, اس کی بنیاد پر کسی عدالت کا کنڈا نہیں کھٹکھٹایا جا سکتا تھا. اس کے باوجود بہرحال ڈائریکٹو پرنسپلز میں الفاظ کہا جانا وہ یقیناً ایک مثبت پیش رفت تھی. اور اس کے بعد جب صدر ضیاء الحق صاحب نے پہلی مرتبہ قدم اٹھایا کہ اسے جزوی طور پر آپریٹو کلاوز بنایا, یہ ان کا کارنامہ ہے, ان کی اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جزوی طور پر. اس پر ہماری وہ تنقید اپنی جگہ تھی کہ یہ جزوی طور پر کرنا گویا کہ اس آیت کا مصداق بننا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا, تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ کام کرے گا اس کی کوئی سزا نہیں ہے اس کے سوا کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائے. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. یہ قول ہمارا تھا اور آج بھی ہے, لیکن ایک دوسرے اعتبار سے غور کیا جائے تو یہ ماننا چاہیے کہ یقیناً ایک پیش رفت تھی, کہ وہ کم سے کم جزوی طور پر ڈائریکٹو پرنسپل سے آگے آ کر آپریٹو کلاوز کے اندر آ گئی. شریعت کورٹس بنائی گئی، انہیں اختیار دیا گیا کچھ چار چیزوں کو محفوظ رکھ کر. ان چار چیزوں کے بارے میں تو آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ ان کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن ان کو چھوڑ کر بقیہ قوانین کے بارے میں آپ دیکھیے، کوئی چیز اگر خلاف قانون ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیجئے، وہ کل عدم ہو جائے گا، اس کی جگہ پھر جو بھی کوئی ادارہ ہوگا قانون سازی کا مجاز وہ کوئی اور قانون بنائے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کا جو بھی اس کی شق ہے، جو ثابت ہو جائے کہ وہ خلاف کتاب و سنت ہے، وہ جو ہے کل عدم ہو جائے گا. وہ چار چیزیں جو بچا لی گئی تھی وہ نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلی چیز دستور. دستور کے اوپر شریعت جو ہے بالا تر نہیں ہوگی. نمبر دو پروسیجرل لاس، یہ عدالتوں کے اندر جو ان کے جو بھی پروسیجرز ہیں معین ہوتے ہیں، جس کے تحت مقدمات کی سماعت ہوتی ہے، بات آگے چلتی ہے، قانون شہادت بھی اسی میں شامل ہے، یہ بھی گویا کہ ان کے دائرے سے خارج ہے. نمبر تین، اور یہ وہ چیز ہے جس پر شدید ترین اعتراض میرا تھا، آئلی قوانین جو کہ گویا کہ اجتماعی نظام کی پہلی اینٹ ہے، وہ آئلی قوانین جس کے ضمن میں کہ ہندوستان کے لاچار اور بےکش مسلمانوں نے بھی اتنی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیا کہ آج تک وہاں پر ان آئلی قوانین کے ضمن میں حکومت کو جرت نہیں ہوئی کہ کوئی وہ قانون بنا سکے شریعت کے خلاف اور اسے امپوز کر سکے مسلمانوں کے اوپر. حکومت نے تو خیر کبھی سوچا ہی نہیں. تو وہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا تھا جس سے دخل اندازی ہو رہی تھی، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس طرح کے ثبوت دیا ہے ہندوستان کے مسلمانوں نے بنیاد مرسوس بن کر، اپنے سارے اختلافات ایک طرف رکھ کر وہ میدان میں آئے ہیں، اور وہ پرسنل لا بورڈ بنا اور پھر انہوں نے اس پر جو بھی تحریک چلائی تو راجیو کی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور وہاں طے کر دیا گیا کہ مسلمانوں کے پرسنل لا میں کوئی مداخلت کوئی کورٹ نہیں کر سکتی. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور اس کے پس منظر میں دیکھا جائے تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ ہم نے ایک ملک بنایا اسلام کے نام پر، اور ایک فوجی عامر نے جو ہے وہ قانون بنا دیا. رات ہی وہاں مولانا مفتی محمد حسین نعیمی بھی تھے، جن کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں رات کے اجلاس میں، کہ پانچ اس کی شقیں قرآن مجید کے خلاف ہیں، قرآن کی نفی کرنے والی پانچ شقیں، اور جس کو اس وقت کے جتنے بھی ہمارے مذہبی فرقے ہیں یا طبقات ہیں ان کے جو ٹاپ کے علماء تھے انہوں نے مسترد کیا تھا ان آئلی قوانین کو، لیکن ایک فوجی عامر نے اسے نافذ کیا. پھر وہ قانون کا درجہ اس نے اختیار کیا، آیا تھا وہ بھی آرڈیننس کی شکل میں. اور پھر یہ کہ اس حکومت نے اسلام کے اس سارے دعوے کے باوجود جو ہے جس طریقے سے اسے برقرار رکھا، تو یہ بھی میرے نزدیک بہت ہی قابل اعتراض، سب سے زیادہ قابل اعتراض بات. اور چوتھی چیز جو انہوں نے بچائی وہ مالی معاملات. اب آئلی بھی نہیں مالی بھی نہیں تو رہ کیا گیا؟ پھر تو یہ سمجھیے کہ دکھاوے کی بات ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اس کے باوجود میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اسے ایک پیش رفت قرار دیا، اس لیے کہ ہمارا نقطہ نظر الحمدللہ ذاتی طور پر میرا اور میرے ساتھیوں کا، ہمارا وہ پولیٹیکل آؤٹ لک نہیں ہے. ہمیں جنگ اقتدار لڑنی نہیں ہے، ہم کسی چیز کے بارے میں یہ سوچنے پر مجبور نہیں ہے کہ اس کا کیا اثر عوام پر پڑے گا اور کیا اس کے ووٹوں کا معاملہ ہو جائے گا. لہذا ہم اس معاملے کے اندر ایک معتدل اور اصولی بات جو ہے وہ کہنے کی پوزیشن میں ہے کہ ہم نے اس کا بھی بہرحال اس کا کہا کہ چلیے ایک پیش رفت ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا میں نے یہیں پر بربرا یہ کہا تھا کہ جب نائنتھ امینڈمنٹ آئی تھی کہ میں اسے بھی تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک پیش رفت ہے، اگرچہ وہ سٹل برتھ والی بات ہوئی وہ ختم ہو کر رہ گیا معاملہ، وہ آگے چل ہی نہیں سکا، اس لیے کہ اس میں ایک قدم آگے بڑھ رہا تھا. جہاں تک مالی معاملات کا تھا اس میں تو وہ گورکھ دھندا تھا سوائے دکھاوے کے اور کچھ نہیں، وہ گنگا وہیں بہنی تھی جہاں پہلے بہ رہی تھی. البتہ آئلی قوانین کے معاملے میں یقیناً اس میں ایک پیش رفت تھی، لیکن یہ کہ وہ ہم نے اسے بھی ویلکم کیا تھا. میں نے عرض کیا تھا جو بھی آئے شریعت کی طرف جو قدم بھی اٹھے ہم اسے ویلکم کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو بہرحال ہو ہی نہیں سکا، وہ بات ہی ختم ہو گئی. تو بہرحال اس اعتبار سے میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اس آرڈیننس کے ذریعے یقیناً وہ آئلی قوانین اب اس دائرے کے اندر آ گئے. اب عدالت کو اختیار حاصل ہے، علماء جائیں چیلنج کریں, ثابت کریں کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے اس کی شکیں, تو آئلی قوانین کا تو کلیتاً اس کے دائرے میں آ جانا یہ میرے نزدیک بہت بڑی پیش رفت ہے. اگرچہ جہاں تک مالی معاملے کا تعلق ہے وہ اس طریقے سے اگرچہ بات کہی گئی ہے, لیکن اس میں میرے نزدیک تاحال دکھاوے ہی کی بات ہے, وہ عمل المؤثر ہونے والی بات نہیں, اس کی تفصیل میں بعد میں عرض کروں گا. لہذا میں نے یہ تفصیل اس لیے بیان کی ہے کہ میں اس آرڈیننس کو بھی جس طرح نئی ترمیمی بل کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ایک مثبت پیش رفت ہے, اسی طریقے سے اسے بھی ایک مثبت پیش رفت سمجھتا ہوں. اگر اس کے پس منظر کو ہٹا دیں, جس شخصیت نے اسے نافذ کیا ہے اس کی شخصیت کو علیحدہ کر دیں, اس کے کیا اثرات پیدا ہوں گے اس کو بھی ہم اب ذرا اس وقت نظر انداز کر دیں, اس سب سے ہٹ کر جو آرڈیننس ہے اس کے بارے میں اگر رائے میری جو ہے وہ آپ پوچھیں تو وہ یہی ہے کہ یہ یقیناً مثبت پیش رفت ہے, اور میرے نزدیک عدالتوں کو یہ اختیارات مل جانا کہ وہ کسی بھی قانون کے بارے میں خلاف قرآن و سنت ہونے کا فیصلہ کر سکے دلائل سن کر, جو بھی دلائل اس میں پیش ہوں گے, جو بھی دانشور ہے وہ بھی جائیں گے, علماء حضرات بھی جائیں گے, آرگو کریں گے, تو یہ یقیناً ایک پیش رفت ہے. اس پیش رفت کی حیثیت سے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس اعتبار سے اس کی تائید کرتے ہیں. البتہ اب اس کے ساتھ جو دو باتیں میں نے عرض کی تھی اس کی تفصیل سماعت فرما لیں. میں نے کہا تھا کہ یہ بے سروپا آرڈیننس ہے. بے سروپا یعنی نہ اس کا سر ہے اور نہ اس کا پیر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں بلکہ مجھے یاد آیا کہ مولانا مودودی مرحوم نے قرارداد مقاصد کے بارے میں چند جملے لکھے تھے کہ یہ ایک ایسی بارش ہے کہ نہ تو اس سے پہلے کوئی گھٹا اٹھی نہ ٹھنڈی ہوائیں آئیں. بارش جب آتی ہے تو اس کے کچھ آثار ہوتے ہیں, کچھ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں. بین یدہ رحمتہ ہی آتا ہے قرآن مجید میں کہ ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو بشارت لے کر آتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے, اور پھر بارش کے بعد کچھ روئیدگی ہوتی ہے, زمین جو ہے ہری بھری ہو جاتی ہے, کچھ ہریاول جو ہے نظر آتی ہے. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ یہ ایک ایسی بارش ہے کہ نہ اس سے پہلے گھٹا اٹھی نہ کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا, نہ ہی اس کے بعد کوئی ہریاول کوئی روئیدگی کوئی شے پیدا ہوئی. اس طرح کی بانج ایک قرارداد. بہن نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں بالکل اسی کے مطابق کہ یہ جو ہمارا اس وقت کا آرڈیننس ہے اپنی جگہ پر ایک اصولی اور نظری اعتبار سے پیش رفت ہونے کے باوجود, نمبر ایک یہ کہ بے سروپا ہے, نمبر دو یہ کہ انتہائی ناقص ہے. بے سروپا میں کس اعتبار سے کہہ رہا ہوں؟ اس کا سر اس لیے نہیں ہے کہ اس کے سر پر کانسٹیٹیوشن مسلط ہے. یہ سب کانسٹیٹیوشنل آرڈیننس ہے. یہ سر نہیں اٹھا سکتا اس لیے کہ اس کے اوپر وہ ہے چھت لگی ہوئی ہے, سیلنگ ہے کانسٹیٹیوشن کی. یہی وجہ ہے کہ جو پہلا مسودہ تھا اس میں الفاظ یہ تھے کہ دی شریعہ ول بی دی سپریم لا آف پاکستان, اس کو بدلا گیا. ان الفاظ کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ یہ شریعت جو ہے یہ دستور سے بھی بالا تر ہو جائے گا. اب جو اس کے الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہے کہ دی شریعہ ول بی سپریم سورس آف لا ان پاکستان. قانون جو ہے اس کی سپریم سورس اور سب سے بڑا جو ماخذ ہے وہ شریعت ہوگی, لیکن قانون سے بالا تر ہے دستور. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بالا تر ہے, قانون اس کے نیچے نیچے ہوتا ہے. لہذا یہ آرڈیننس جو ہے یہ چونکہ سب کانسٹیٹیوشنل آرڈیننس ہے, اس کے اوپر دستور وہی کہ جو اس سے پہلے تین سال پہلے جو ہے وہ نافذ کیا گیا ہے, اس کی وجہ سے اس کی ایگزیکیوشن جو ہے اس کی بڑی لمیٹیشنز ہے, بڑی تحدید اس میں ہے. مجھے بلکہ فیض کا ایک مصرع یاد آیا تھا کہ اس آرڈیننس کا حال جو ہے اس کانسٹیٹیوشن کے اس کے اوپر مسلط ہونے کی وجہ سے بالکل وہ ہے جو انہوں نے وہ شعر کہا تھا کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. تو یہ آرڈیننس جو ہے سر نہیں اٹھا سکتا, اس کے اوپر مسلط ہے آپ کا دستور. اور یہ بات وہ ہے کہ جو خود مولانا ندوی صاحب نے, جو اس وقت اہم آدمی ہے اسپوکس مین ہے موجودہ حکومت کے, مولانا سید وسیم اظہر ندوی جو وزیر ہیں امور مذہبی کے, انہوں نے یہاں لاہور میں کھلم کھلا کہا تھا کہ اس آرڈیننس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ دستور ہے. اچھا اس کا جو مظاہر ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ جب کچھ معاملہ آگے بڑھانا تھا شریعت کورٹ آپ کی موجود تھی, شریعت کورٹ کے اوپر آپ نے کوئی تحریر لگائی تھی, چار چیزیں جو ہیں اس کے دائرے سے باہر. اب سیدھا معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی چیز ان چار میں سے ایک یا دو شریعت کورٹ کے دائرے میں لانی ہے تو وہ شریعت کورٹ ہی کے دائرے میں لے آئی جاتی. اس کو ایک ڈپلیسٹی جو ہے سنویت کہ کچھ چیزیں شریعت کورٹ میں چلیں گی کچھ ہائی کورٹ میں چلیں گی, یہ بہرحال غیر منطقی سی بات ہے. بلکہ میرے نزدیک تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب شریعت کورٹ کو ختم کیجیے. وہ شریعت کورٹ جس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو ہماری ریگولر کورٹس کی ہے, جو ہماری ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے ججوں کی جو پوزیشن ہوتی ہے, ان کی جو حیثیت ہے, ان کو جو تحفظات حاصل ہوتے ہیں, ان کو جو ان کی مستقل جو ایک اہمیت ہوتی ہے, وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے ججوں کی وہ نہیں ہے. ان کا ایک ٹینیور ہے 3 سال کے لیے اور وہ جب بھی چاہے انہیں ہٹایا بھی جا سکتا ہے, ان کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے جسٹس آفتاب حسین صاحب کو وہاں سے ہٹایا اور کہیں ایک بالکل کسی محکمے کے اندر جو ہے ان کو لگا دیا گیا, جبکہ یہ معاملہ ہائی کورٹ کے ججوں کا نہیں ہو سکتا. ایسی کورٹ جو ہے وہ یقیناً جو حاکم وقت ہے اس کی پسند و ناپسند جو ہے اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوتی ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ شریعت کورٹ کا معاملہ ختم کر کے جب یہ اہم مسائل آپ نے عام ہائی کورٹ کو دے دیے جو ریگولر کورٹ ہے اس ملک کی, تو اب اس کو ختم کیا جاتا, یا پھر یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ بھی انہی کے دائرہ کار میں شامل کی جاتی اور یہ سنویت نہ ہوتی. لیکن یہ سنویت ہوئی ہی اس وجہ سے کہ شریعت جو کورٹ ہے وہ ہے دستور کے اندر معین, اور اس سے جو چیزیں چھینی گئی تھی چار وہ دستور کے روح سے ان کو دیکھنے کی مجاز نہیں, اس میں رائے دینے کی مجاز نہیں. لہذا دستور ہی کی وہ ہے تحریر جس کی وجہ سے اب بائی پاس کرنا پڑا ہے کہ اب یہ معاملہ جو کھولے گئے ہیں یہ ریگولر ہائی کورٹ کے حوالے کیے گئے. اسی طریقے سے اب آپ ایک بات نوٹ کریں گے کہ ہمارے اطمینان کے لیے, اور یہ بات یقیناً اطمینان کی موجب ہے, کہ ہائی کورٹ کے لیے 7 دن کی مدت معین کی گئی. جو معاملہ بھی پیش کیا جائے اسے سال ہر سال لمبا نہیں ڈال سکتی وہ کورٹ, بلکہ 7 دن کے اندر اندر اسے رائے دینی ہوگی. اس کے بعد اپیل کا معاملہ وہ لمبی بات ہے. میں اس کو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک اچھی ایک پابندی ہے کہ شریعت کا معاملہ اگر کورٹ کے سامنے آتا ہے تو اسے عام معاملات کی طرح نہ سمجھا جائے کہ اپنے جو بھی مصروفیات ہیں ان میں بس وہ ایک مصروفیت کی حیثیت سے رکھ کر اور لسٹ کے اوپر ڈال کر, اور ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ کبھی کئی باری ہی نہ آئے سال ہر سال تک, بلکہ 7 دن کی مدت معین کی گئی. لیکن اب اسی میں دیکھیے کہ جب اس کی اپیل ہو جائے گی جو سپریم کورٹ میں تو اس کی کوئی مدت معین نہیں, گویا کہ جو چیز یہاں پر دی گئی ہے شریعت کورٹ کے لیول پر آ کر وہ غیر مؤثر ہو گئی, اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے. اور یہ معاملہ بھی میرے نزدیک اسی وجہ سے ہے کہ سپریم کورٹ کی حیثیت جو معین ہوتی ہے دستور میں, اس کا جو سٹیٹس ہے اس کے اعتبار سے اس کے اوپر اس قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. الغرض یہ میں نے آپ کے سامنے چند شواہد پیش کیے ہیں کہ یہ بے سر ہے, سر اس کا نہیں ہے, اس کی سر کی جگہ پر دستور ہے, یہ دستور کے تحت ایک قانون ہے. اور دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ یہ بے پاؤں کے ہے, اس کے پیر بھی نہیں. پیر پر آدمی کھڑا ہوتا ہے جم کر, مضبوط قدم جمے ہوئے ہوں, یہ گویا کہ اس کے استقامت اور اس کے استحکام کی دلیل ہوتی ہے. اس کے پیر اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک بالکل عارضی سا دور ہے. اس عارضی دور میں صدر کی حیثیت اس وقت صدر ایک آئینی صدر کی ہے, ان کے ذمے اس دستور کی روح سے یہ ہے کہ وہ 90 دن میں یا اس میں کچھ کھینچ تان کر کے, اب یہ وہ کلا کا اور قانون اور دستور کے ماہرین کا معاملہ ہے کہ کوئی تھوڑی بہت اس کے اندر گنجائش ہے مزید اضافے کی, مختلف آراء آئی ہیں. بہرحال اس مدت کے اندر اندر انہیں الیکشن کرانا ہے. اصل اختیار اس پارلیمنٹ کو حاصل ہوگا کہ جو اس الیکشن کے نتیجے میں آئے گی, اور اس کو پورا اختیار حاصل ہوگا, چاہے تو اس کو رد کر دے چاہے قبول کر لے. تو اس وقت اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کے پیچھے سینکشن نہیں ہے, جسے قوت نافذہ کہتے وہ نہیں ہے. بلکہ آج ہی کے اخبار میں بعض حضرات کی یہ رائے سامنے آئی ہے, اور ممکن ہے کہ چیلنج بھی ہو جائے اس کی بنیاد پر یہ کورٹ میں معاملہ,
کہ اگرچہ دستور کے جو الفاظ ہیں اس کی روح سے تو صدر صاحب یہ آرڈیننس نافذ کرنے کے مجاز ہیں، لیکن دستور کی روح کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ ان کا جواز نہیں بنتا، اس لیے کہ اتنے بڑے بڑے فیصلے، اتنے بڑے بڑے اقدامات ایک ایسے عارضی سے وقفے کے دوران جس کی کوئی حیثیت جو ہے دستور کی روح سے نہیں ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹس بن رہی ہیں، نگران حکومتیں بن رہی ہیں اور اس کے اندر بالکل منمانی ہو رہی ہے، تو یہ دور جو ہے یہ تو صرف ایک عبوری دور کا انتظام تھا۔ اس عبوری دور میں جہاں تک اس دستور کی روح کا تعلق ہے، الفاظ تو ہیں، اس کے قانون کے الفاظ جو ہیں اس میں گنجائش موجود ہے، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بنیاد پر کہ الفاظ ہی نہیں دیکھے جاتے، کسی چیز کی روح جو ہے اس کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے، تو ممکن ہے یہ چیلنج بھی ہو جائے۔ تو اس سے پہلے ہی کہ وہ وہاں پارلیمنٹ وغیرہ کا معاملہ ہے، ممکن ہے کہ اس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ قلعدم قرار دے دے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پارٹیز ایکٹ جو ہے وہ قلعدم ہو گیا ہے ہمارے ہاں۔ اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس آرڈیننس کا نہ سر ہے نہ پاؤں۔ اب آئیے تیسری چیز، جہاں تک اس کے ناقص ہونے کا تعلق ہے، میرے نزدیک جس شکل میں بھی یہ آرڈیننس ہے آئلی قوانین کے بارے میں یہ حتمی ہے۔ اگر یہ آرڈیننس ہی ختم نہیں ہو جاتا تو آئلی قوانین کا معاملہ جو ہے وہ تو شریعت کی روح سے اب درست کر لینے کا راستہ بالکل کھل گیا ہے۔ لیکن جہاں تک مالی معاملے کا تعلق ہے، میرے نزدیک اس میں بہت بڑا فریب کیا گیا ہے، بہت بڑا دھوکہ دیا گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شریعت کی واضح احکام کی نفی کی گئی۔ اول تو یہ کہ اس میں بھی پروسیجر وہ ہے کہ کوئی مالی معاملات جو ہیں، بینکنگ ہے، انشورنس ہے، ٹیکسیشن ہے وغیرہ وغیرہ، یہ بانڈز ہیں، فلاں ہے، بیئرر بانڈز ہیں، جو بھی معاہدے ہیں، اب اس میں دو، ایک تو ہے پروسیجر کہ کوئی فیصلہ ہوگا، پھر چھ مہینے میں حکومت کو حق ہوگا کہ اس کے خلاف اپیل کرے، پھر یہ ہے کہ تین مہینے وہ اور بھی مانگ سکتی ہے تو نو مہینے اور نکل گئے، دو مہینے کا فیصلہ، گیارہ مہینے تو ویسے گئے، اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں کتنی مدت لگتی ہے اس کا بھی نہیں معلوم۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چلیے یہ سارا پروسیجر بھی ہو جائے، لیکن پھر جب کوئی فیصلہ ہو جائے کہ فلاں مالی معاملہ شریعت کے منافی ہے، حرام ہے، پھر اس میں کوئی استثناء رکھنا، یہ میرے نزدیک شریعت کے ساتھ مذاق بنانے والا معاملہ ہے، استہزاء کا معاملہ ہے۔ اس میں دو حیثیتوں سے مستثنا کیا گیا، ایک تو یہ کہ جو بین الاقوامی معاملات ہیں ان کو خارج کر دیا گیا، وہ تو جیسے ہیں رہیں گے، کمٹمنٹس ہیں، ہم میں سے ایک شخص جو ہے سود میں جکڑا ہوا ہے، وہ سود تو ہمیں دینا ہی دینا ہے، وہ ہم ان قوتوں کو جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتے، ہم اپنے ملک کے اندر تو جو چاہے کر سکے ان سے تو نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ جو دولت مند اس وقت ممالک ہیں، یہ اگر قرضے بھی دیتے تو اپنی مصلحتوں کی وجہ سے دیتے ہیں، یہ ہماری خیر خواہی میں کوئی نہیں دیتا، اپنا اپنا ایک زون انہیں بنانا ہے، اپنا اپنا ایک دائرہ اثر جو ہے وہ معین کرنا ہے، اور اس میں اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی قوم تل گئی ہے اس پر کہ اب یہ معاملہ وہ نہیں کرے گی، تو بہرحال وہ اپنی سیاسی مصلحتوں کو ایک دن میں ختم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ڈٹ کر فیصلہ کر لیں، یہ سارا معاملہ اللہ پر توکل کا، اعتماد کا ہے، اللہ پر توکل ہو اور اپنا ایک ارادہ ہو، عزم مصمم ہو، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ جاپان بہت سے ملکوں کے قرضوں کا سود معاف کر رہا ہے، سود نہیں قرضے معاف کر رہا ہے، اس لیے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے میں جو معاشی نظام پر گفتگو کیا کرتا ہوں اس میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو خالص کیپیٹلزم ہے اس کا دور گزر گیا، اب سرمایہ داروں کو بھی یہ معلوم ہے کہ بھوکوں کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے کھلانا پڑے گا، ورنہ یہ بھوکے جو ہمارے پیٹ پھاڑ دیں گے اور ہمارے جو ہے خیموں کی تنابیں اکھاڑ پھینکیں گے، لہذا کہیں ویلفیئر کے نام سے، کہیں وہ ان ایمپلائمنٹ الاؤنس کے نام سے، کہیں سوشل سیکیورٹی کے نام سے، خالص جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اسے کچھ نہ کچھ عوام کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ یہی معاملہ عالمی سطح پر ہے، یہ سرمایہ دار ممالک جو ہے یہ ان بھوکے ممالک کو، ترقی پذیر ممالک کو، غریب ممالک کو مدد دینے پر مجبور ہے، ورنہ ایسی عظیم تحریکیں وہاں اٹھ جائیں گی جو ان کی جو سیادت ہے اور ان کی جو بالا دستی ہے اس کا تختہ الٹ کر رکھ دیں گے، ایسی ایکسٹریم رجیمز آ جائیں گی ان ممالک کے اندر کہ پھر وہ ان کے ساتھ دوستی کا معاملہ نہیں رکھیں گے، لہذا وہ مجبور ہے کہ آپ کو مدد دیں۔ لیکن یہ کہ اگر معلوم یہ ہو، ظاہر بات ہے کوئی شخص مدد دینے والا اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ مدد بھی لے رہے ہیں اور سود بھی دینے کو تیار ہے تو کیوں نہیں کرے گا وہ، لیکن اگر معلوم ہو کہ اب یہ سود دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے تمام معاملات کو اثر نو طے کریں گے. لیکن اس میں ہمارا امتحان ہے کہ توکل ہو اللہ پر اور یقین ہو اپنے دل میں کہ ہمیں دین پر قائم رہنا ہے اور چلنا ہے، مسلمان مرنا ہے، مسلمان جینا ہے. اس سب کے باوجود میں کہتا ہوں کہ چلیے ہماری بے یقینی یا ہماری بے ایمانی، بے ایمانی میں اس معنی میں نہیں بول رہا، میں بے یقینی ہی کے مفہوم میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایمان سے جو ہماری تہی دامنی ہے، تہی دستی ہے، محرومی ہے، تو اگر اس کی وجہ سے اگر آپ ایک پریگمیٹک ویو لیتے ہیں اور ایک عملی نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں کہ یہ تو ڈی فیکٹو سچویشن نہیں ہے، ہمارے اندر وہ ایمان اور یقین نہیں ہے، وہ توکل نہیں ہے، لہذا اس کی وجہ سے اور چونکہ ایک معاملہ ہمارے ہاں ہے کہ دار الحرب میں سود کے معاملہ جو ہے اس کے بارے میں ایک اختلاف رائے چلا آتا ہے، اس پر کسی درجے میں قیاس کر کے یہ بیرونی ممالک کا معاملہ جو ہے اس میں کوئی نرمی اختیار کی جائے، تب بھی اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ اپنے ملک میں آپ خود مختار ہونے کا دعویٰ کر کے، خود اختیاری کے مدعی ہو کر اپنے ملک میں جو آپ کا دائرہ کار ہے اگر اس میں بھی یہ کہیں کہ اگر کسی مالی معاملے کے بارے میں شریعت آخری فیصلہ آپ کا جو عدلیہ ہے وہ دے دے کہ یہ حرام ہے، تو پھر بھی ماضی کے معاملات جو کہ تو قائم رہیں گے، جو بھی حرام خوریاں جاری تھیں وہ جاری رہیں گی، جو سود خوریاں جاری تھیں وہ جاری رہیں گی، جو سود کے وعدے کیے گئے تھے وہ ادا کیے جائیں گے. اپنے ملک میں اس چیز کا کوئی بھی اس کی گنجائش رکھنا میرے نزدیک یہ کتاب و سنت کی نفی ہے. رات بھی میں نے عرض کیا وہاں وہ علماء بھی موجود تھے کہ جنہوں نے اس کی کسی درجے کے اندر انہوں نے کمزوری دکھا کر اور مان لیا ہے صدر ضیاء الحق صاحب کے اس معاملے کو. میں نے عرض کیا تھا کہ میں مداہنت فی الدین سے کم لفظ استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ دین کے ساتھ مداہنت کا معاملہ ہو رہا ہے کہ آپ اس چیز کے اندر نرمی اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ قرآن مجید کی نص سری یہ ہے جب سود کی حرمت کا آیا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، تم توبہ کر لو تو جو راسل مال ہے وہ تمہیں مل جائے گا، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، جو اس سے پہلے سود کھا چکے کھا چکے، ما سلف وہ کھا چکے، وہ تو اس سے پہلے خنزیر بھی کھایا ہو خنزیر کی حرمت سے پہلے تو ٹھیک ہے، اس سے پہلے مردار کھایا ہو جب تک کہ آیت نہیں اتنی مردار کے حرمت کی تو ٹھیک ہے، جو کھایا گیا کھایا گیا، شرابیں پی جاتی رہیں جب تک آخری حکم نہیں آیا شراب کی حرمت کا، جو شراب پی گئی پی گئی، لیکن یہ کہ اب جب کہ حکم آ گیا، اب جب کہ حرمت جو ہے اس کا اعلان ہو گیا، اب نہیں ہوگا کہ سابقہ معاہدات اور سابقہ معاملات جو ہیں ان کو جاری رکھا جائے. یہ در حقیقت وہی طرز عمل ہے کہ گویا کہ جو پہلے بھی چلا آ رہا ہے کہ ایکٹروں اور ایکٹریسوں کو بھی راضی رکھنا ہے اور مولویوں کو بھی کچھ ناراض نہیں کرنا، اسی طریقے کا معاملہ یہاں ہو رہا ہے کہ سود خوروں سرمایہ داروں یہ پورا نظام جو ہے ان کو بھی اطمینان دلانا گھبراؤ نہیں، بلکہ یہ کہ تمہارے سارے مفادات جو ہے وہ انٹیکٹ ہیں، ان پر کہیں کوئی آنچ نہیں آئے گی، اور ساتھ ہی ڈھونڈ بھی رچانا ہے کہ ہم نے مالی معاملات بھی جو ہے اس کورٹ میں دے دیے، گویا کہ جو بیریئر تھا اس میں عدالت کے ہاتھ جو بندھے ہوئے تھے وہ خالی کر دیے. یہ میرے نزدیک جب قرآن مجید کی میں نے آیت آپ کو سنائی وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، جب تک طے نہیں ہوتا ٹھیک ہے، جب تک عدالت عالیہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتی کہ یہ حرام ہے اس وقت تک جو معاملہ ہے چلے، لیکن یہ ہے کہ جس روز یہ طے ہو جائے کہ یہ حرام ہے، یہ خلاف کتاب و سنت ہے، پھر وہ مؤثر بے ماضی ہوگا، اس وقت جو بھی کچھ معاہدے ہوں گے کل عدم ہو جائیں گے، اس میں صرف راس المال دیا جائے گا، کوئی سود کوئی حرام حصہ جو ہے اس کی ادائیگی جو ہے اگر اس کا راستہ کھلا رکھا جاتا ہے تو گویا کہ یہ ایک بہت بڑا نقص، بلکہ یہ کہ یوں سمجھئے کہ اس کے لیے دھوکہ اور فریب سے کم کوئی لفظ میں استعمال کرنے کو تیار نہیں. تو یہ میں نے دو باتیں عرض کی ہیں کہ اس آرڈیننس میں اس کے بے سروپا ہونے کا معاملہ نمبر ایک، اور اس کے اندر یہ بہت بڑی جو کوتاہی یا نقص یا کمی بلکہ میرے نزدیک مداہنت فی الدین کا معاملہ جو کیا گیا ہے، ان دونوں چیزوں ان کے بارے میں تو میں بلکہ مطالبہ کرتا ہوں جیسے کہ میں ابھی عرض کروں گا کہ مشروط ہماری حمایت ہوگی اس کی. اگر حمایت چاہیے تو اس کے اندر تو ترمیم لازم ہے، اس میں کسی بھی درجے میں مداہنت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. باقی یہ ہے کہ دستور کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اب آگے کوئی دستور جو اسمبلی آئے گی اب اس کے رحم و کرم پہ، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ چیزیں تو ایک دستور جو ہے جس کے تحت وہ اس وقت صدر ہیں، اب یا تو وہ آخری فیصلہ کریں دستور کو توڑ دینے کا اور کوئی اور راستہ اختیار کرنے کا، اللہ نہ کرے کہ وہ اس کے بارے میں سوچیں، لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں ہم تسلیم کر سکتے ہیں کہ وہ لمیٹیشنز ہیں، وہ بے سروپا ہونا جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ پہلو جو ہے یہ یقیناً ایسا ہے کہ اس ترمیم کو انہیں کرنا چاہیے لازماً، اگر وہ کسی درجے میں بھی تائید چاہتے ہیں. اس حال میں ہم تائید نہیں کر سکتے، مخالفت نہیں کریں گے یہ دوسری بات ہے، لیکن یہ ہے کہ تائید بہرحال ہماری حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ کم سے کم یہ جو اس کی کمی ہے اس کو پورا نہ کیا جائے. اب میں ذرا تھوڑے سے ایک ٹچی ایشو کی طرف آ رہا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ آرڈیننس فی نفس ہی کیا ہے، وہ اس کا استحکام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ علیحدہ بات ہے. اور ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخصیت اس کا کریڈٹ لے رہی ہے اس کی حیثیت کیا ہے، کیا واقعتاً اسے یہ کریڈٹ پہنچتا، کیا اسے زیبا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں تو بس اسلام کا فدائی ہوں اور ہمیشہ سے فدائی رہا ہوں. میرے نزدیک یہ بات قطعاً قابل قبول نہیں، بلکہ جب میں یہ سنا کہ یہ بات کہی ہے، میں نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ میں تو بس اسلام ہی کا فدائی ہوں اور اسلام ہی کے لیے اور میری تو کمٹمنٹ جو ہے بالکل ہر شک و شبے سے بالا تر ہے، تو مجھے یاد آ گئی ایک بات 16 سال پرانی، 16 نہیں بلکہ 26 سال پرانی. 1962 میں اللہ تعالی نے پہلی مرتبہ حج کی سعادت نصیب فرمائی تھی، 30 برس کی عمر تھی میری، اور بڑی سعادت اس میں یہ تھی کہ والد صاحب مرحوم و مغفور بھی تھے ساتھ، اور والدہ صاحبہ مکرمہ بھی تھی، ان کی معیت میں پہلے حج کی توفیق ملی. اس موقع پر ایک اجلاس ہوا جس کے نتیجے میں رابطہ عالم اسلامی قائم ہوا، یہ ادارہ بہت اہم جو چلا آ رہا ہے بہت لوگ آپ جانتے ہیں، اور اس ادارے کے قیام کے لیے جو اس کا تاسیسی اجلاس ہوا اس میں کچھ علماء کو پہلی مرتبہ بلایا گیا تھا. میں جس وقت حج کے لیے روانہ ہوا اس وقت تک اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، میں مولانا مودودی مرحوم سے بھی مل کر گیا تھا کیونکہ میرا ان سے شدید اختلاف ہو چکا تھا، اور یوں سمجھیے کہ 5 سال پہلے علیحدگی ہو چکی تھی میری جماعت سے، لیکن میں گیا تھا کہ مولانا دل اپنا صاف کر لیجئے، اختلاف اختلاف ہے لیکن میں جا رہا ہوں حج کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی قدورت ہے تو اس کو آپ اپنے دل سے نکال دیں. انہوں نے اطمینان دلایا کہ نہیں، تمہاری طرف سے میرے دل میں کوئی میل نہیں ہے. اس کے بعد انہیں بھی دعوت نامہ مل گیا، اور مولانا داؤد غزنوی صاحب کو پاکستان سے یہ 2 علماء بلائے گئے، دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میں وہاں تھا حرم میں کہ مولانا داؤد غزنوی صاحب سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا تم یہ آئے ہوئے؟ میں نے کہا جی ہاں میں حاضر ہوں. تو فرمایا کہ میرے ساتھ کوئی سیکرٹری نہیں آیا، تم میرے سیکرٹری، لہذا اس رابطے کے تاسیس اجلاس میں تم شریک ہو جاؤ. مجھے اور کیا چاہیے تھا، اتنا بڑا موقع مجھے ملا، میں آئی وٹنس ہوں اس پورے اجلاس کی کارروائی کا. اس وقت جو صورتحال سامنے آئی تھی وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اصل معاملات کیا ہوتے ہیں اور ظاہری شکل کیا ہوتی ہے. اصل معاملہ تھا صدر ناصر صاحب کے ساتھ ایک سیاسی کشمکش جو ہو رہی تھی عالم عرب میں، ایک طرف ان کی قیادت اور ان کے زیر اثر ممالک، ایک طرف سعودی عرب اور ان کے زیر اثر ممالک، یہ کشمکش جاری تھی. اس کشمکش میں صدر ناصر کا مقابلہ کرنے کے لیے رابطہ عالم اسلامی قائم ہوا، یہ پورے اجلاس کو میں نے دیکھا ہے، اس کی بنیاد پر بتا رہا ہوں. اور اس وقت ایک بات اور بھی عرض کر دوں، ولی عہد تھے فیصل مرحوم، بادشاہ تھے شاہ سعود، پہلے بیٹے جو تھے ملک عبدالعزیز کے، ان کے انتقال کے بعد جو پہلے بادشاہ بنے تھے. مشہور یہ کیا گیا تھا کہ فیصل جو ہے مرحوم، اب وہ بھی ہو گئے شہید، وہ تو ہے ایجنٹ صدر ناصر کے. کشمکش چل رہی تھی اندر، ایک کشمکش تھی عالم عرب کی سیادت اور قیادت، مصر کی ہو کہ سعودی عرب کی ہو، ایک کشمکش سیاسی گھر میں چل رہی تھی بھائیوں کی جنگ اقتدار. تو لہذا وہاں مشہور یہ کیا گیا تھا کہ فیصل تو ایجنٹ ہے یہ صدر ناصر کا. تاسیسی اجلاس کو جب انوگریٹ کیا ہے شاہ سعود نے، بڑی عمدہ تقریر ان کی تھی شاہانہ جلال کے ساتھ، میں بھی اس میں حاضر تھا سیکرٹری کی حیثیت سے، مولانا داؤد غزنوی مرحوم کے، ان کے الفاظ یہ تھے، نحن فداء الاسلام بارواحنا واجسادنا اور وہم اعداء اللہ واعداء الدین واعداء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ سعود نے صدر ناصر کو کہا کہ وہ دشمن ہے اللہ کا، دشمن ہے رسول کا، دشمن ہے دین کا. اس زمانے میں کسی اخبار میں مصر میں ایک کارٹون شائع ہوا تھا، محمد بک، یہ درمیان میں ایک مرغے کی شکل میں اور نو مرغیاں ان کے ارد گرد، اس کے گرد، اس میں گویا کہ استہزاء کیا گیا تھا حضور اور ازواج مطہرات جو نو تھیں، اس کا خاص طور پر، ہم یصورون النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سورۃ الدیق، بہت ہی عمدہ تقریر، اس قدر ایمان افروز کہ ہم اعداء اللہ و اعداء رسول و اعداء الدین و نحن فداء الاسلام بارواحنا و اجسادنا، بہت تقویت حاصل ہوئی ایمان. اس کے بعد کیا ہوا اب لطیفہ سنیے، کچھ ہی دنوں کے بعد فیصل صاحب نے بھائی صاحب کا تختہ الٹ دیا. اب وہی شاہ سعود جا کے میں بناہ گزی ہوئے اسی صدر ناصر کے پاس. یہ ہوتے ہیں معاملات، سیاست کچھ اور ہوتی ہے، تقریریں کچھ اور ہوتی ہیں. مجھے جب یہ معلوم ہوا ہے کہ اسلام کے فدائی ہونے کا معاملہ اور اسلام ہی کے لیے جینا مرنا جس انداز میں صدر ضیاء الحق صاحب نے کہا ہے، مجھے بہن ہی وہ واقعہ یاد آ گیا، اس لیے کہ صدر صاحب کا 11 سالہ ریکارڈ ہمارے سامنے ہے. یہ کوئی آج تو نہیں آئے، آج برسر اقتدار آتے تو ٹھیک ہے، سوئے زن کرنے کا ہمارے لیے ہمیں اجازت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ 11 سالہ ریکارڈ کا چلا جائے گا. سب سے پہلے 3 سال انہوں نے ایسے گزارے جس میں کوئی قدم نہیں اٹھایا شریعت کی طرف. یوں سمجھئے کہ سٹیم آؤٹ کر دی وہ ساری انرجی جو تحریک نظام مصطفیٰ کے عنوان سے جذبہ، جوش اور خروش. میں نے یہ کہا تھا 20 اگست 1980 کو، جو علماء کنونشن میں مجھے انہوں نے بلا لیا تھا غلطی سے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ صاحب صدر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ آپ نے وہی غلطی کی ہے جو پاکستان کی پہلی قیادت نے غلطی کی تھی. انہوں نے بھی وہ وقت ضائع کر دیا جبکہ جوش و خروش تھا تحریک پاکستان کا. اب جو قدم اٹھایا تو کیا کریں، یہ شیعہ کریں، سنی کریں، کیا کریں، وہابی، بریلوی، دیوبندی، لیکن تحریک پاکستان کا جوش و خروش ایسا تھا کہ فوراً قدم اٹھتا تو کوئی راستے میں نہ آتا. اسی طریقے سے 77 کی تحریک، چاہے وہ خالص سیاسی تحریک تھی، لیکن عوامی سطح پر اس نے انتہائی جوش و خروش پیدا کر دیا تھا اور اس وقت کوئی آڑے نہیں آ سکتا تھا. اب آپ نے 3 سال میں اسے سٹیم آؤٹ کر کے اب قدم اٹھانا، نیم دلانا انداز میں شروع کیا ہے، تو اصل میں تو وہ ناکامی جو ہے گویا کہ آپ نے پہلے سے خود ہی اس کے اوپر دستخط کر دی. تو وہ وقت تھا، پھر اس کے بعد بھی یوں سمجھیے کہ انہیں 5 برس اور ملے ہیں. یہ 5 برس ان کے وہ مقتدر مطلق تھے اس ملک کے اندر، خود انہوں نے کہا مقتدر اعلیٰ، مقتدر مطلق، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن یہ کہ نعوذ باللہ کہتے ہوئے بھی وہ لفظ انہوں نے استعمال کیا. آج ہی شامی صاحب نے جو تجزیہ کیا ہے اپنے نوائے وقت میں، جو ان کا کالم ہوتا ہے، کہ واقعہ یہ کہ کسی ملک کے کسی سربراہ کو وہ اختیارات حاصل نہیں ہوتے. صدر ریگن کو وہ اختیارات کبھی حاصل نہیں ہے امریکہ میں جو انہیں اس وقت حاصل تھے. کسی کے پاس وہ اختیارات نہیں، کسی اسمبلی کے سامنے جواب دے نہیں، کسی عدالت کے سامنے جواب دے نہیں، ہر شے سے بالا تر، سپریم. وہ جو کبھی محمد علی کلے کہا کرتا تھا آئی ایم دی گریٹسٹ، تو وہ صورت حال جو ہے موجود تھی. لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ وہ پورا وقت جس طرح گزارا ہے ایک نیم دلانہ انداز، حال یہ ہے کہ شریعت کوٹ بنائی تو اس کے ہاتھ باندھ دیے، یہاں تک کہ آئینی قوانین پر باندھ دیے. میں نے 5 مئی 1982 کو یہاں ملاقات کی تھی، شورا سے استعفی دینے کے لیے میں گیا تھا گورنر ہاؤس میں. میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے اتنا بڑا کلنک کا ٹھیکا اپنے ماتھے پر لگایا ہوا کہ آپ نے خود وہ ججز جو ہیں اس شریعت کورٹ میں بٹھائے، آپ کے ہینڈ پکڈ علماء ہیں، آپ کو ان کے تدین پر، ان کے تقوی پر، ان کے خلوص پر، للہیت پر، ان کے علم پر، فہم پر، آخر اعتماد ہے تو بٹھایا اور ان کے ہاتھ باندھ دیے کہ وہ شریعت کے یہ آئلی قوانین کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. جو بڑا بنیادی قانون ہے شریعت کا، یوں سمجھیے کہ اہم ترین، جس کے بارے میں طویل ترین جو ہے ہدایات خود قرآن مجید میں موجود ہیں. انسانی زندگی کے کسی اور گوشے کے بارے میں اتنے تفصیلی احکام نہیں. لیکن انہوں نے جواباً فرمایا پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر یہی آپ کی پرائیورٹیز ہیں تو السلام علیکم، آپ کا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ یہ بات جو ہے گویا کہ 1982 تک، بلکہ اس سے بھی آگے، پورا 5 سال انہوں نے گزار دیا ہے، خواتین کا خوف اتنا مسلط تھا کہ آئلی قوانین کے بارے میں بھی وہ شریعت کو، میں نے بلکہ یہ بھی کہا تھا، پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، اس وقت تک غلام احمد پرویز صاحب زندہ تھے اور وہ تھے ان آئلی قوانین کے مصنف، کیونکہ کچھ ناک کا بال بن گئے تھے صدر ایوب صاحب کے، لہذا انہوں نے جو قانون بنایا انہوں نے نافذ کر دیا۔ عامروں کا یہی معاملہ ہوتا ہے، جدھر بھی رخ اٹھ جائے ان کو پوچھنے والا تو کوئی ہے نہیں، اپنے اس اختیار مطلق سے انہوں نے نافذ کر دیا۔ میں نے کہا تھا وہ موجود ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں آپ کیجئے، لیکن یہ کہ آپ نے ان کورٹوں کو قائم کیا ہے اور غلام احمد پرویز صاحب پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، آرگو کریں، ثابت کر دیں کتاب و سنت کے مطابق ہے تو ہمیں بولنے کا کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ سارا کا سارا جو پس منظر ہے اس کو ہم بھول نہیں سکتے کہ آج معصومی کے ساتھ جو ہے کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو اسلام کا فدائی ہوں، جبکہ یہ مقتدر مطلق رہا ہے 8 برس تک اور اس کا معاملہ یہ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا موقع جو ہے ان کے لیے تھا، جب وہ سول حکومت کو شریک اقتدار کر رہے تھے، اس وقت جو سودے بازی انہوں نے کی ہے، جو 8ویں ترمیم ان سے منظور کرائی ہے، اس میں اپنے جتنے بھی اقدامات تھے مارشاء اللہ کے دور کے، ان کو تحفظ جو ہے ان کے لیے ابدی تحفظ حاصل کیا ہے۔ اگر شریعت کے اتنے ہی فدائی تھے تو وہ وقت تھا، وہ پارلیمنٹ ہر بات تسلیم کرتی، اس لیے کہ اقتدار ملنے والا تھا جس درجے میں بھی ہو۔ ہمارے ہاں جو بھی حال ہے اقتدار کے رسیا لوگوں کا، وہ تو ہر قیمت کے اوپر انہیں مطلوب ہوتا ہے، لہذا شریعت جیسی چیز اگر اس وقت ذرا سا بھی یہ موقف اختیار کرتے۔ اس وقت انہوں نے کچھ لوگوں کو ذاتی جو ہے اطمینان دلایا کہ 8ویں ترمیم جس طرح اسی شکل میں مان لو، جلدی ہی نویں ترمیم لے آئیں گے، اور اسی سے دھوکہ کھا کر جماعت اسلامی بھی اور دوسرے علماء کے بھی، جو جماعت جو علماء تھے اسمبلیوں میں، انہوں نے 8ویں ترمیم جو ہے اس پر دستخط کر دیے، حالانکہ اس 8ویں ترمیم کے اندر مستقل طور پر یہ چیزیں جو ہے فارغ تھیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لہذا یہ دوسرا اہم موقع تھا کہ اگر واقعتاً وہ شریعت کے فدائی تھے اور دین کے فدائی تھے اور چاہتے تھے کہ یہاں پہ دین کی تنفیذ ہو، تو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس وقت وہ 8ویں ترمیم کے اندر بھی یہ تمام چیزیں شامل کروا سکتے تھے، اور کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اس وقت جو ہے ان کے اس بات کو رد کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور اسے ایک کسی نہ کسی درجے میں الیکٹڈ پارلیمنٹ کی، الیکٹڈ اسمبلی کی جب حاصل ہو جاتی منظوری تو وہ بے سرو پا نہ ہوتا معاملہ، بلکہ یہ کہ کم سے کم اس کے پاؤں مضبوط ہوتے۔ نمبر 3 ان کے لیے موقع تھا کہ اگر وہ چاہتے تو شریعت بل جب پیش ہوا تھا، ان کے جو اثرات تھے اسمبلی میں، چاہے وہ حکومت تھی جنے جو صاحب کی، لیکن اسمبلی میں ان کے حامی حضرات، انہوں نے مختلف مواقع پر اپنے اثرات کا استعمال کیا ہے، اگر یہ صحیح طریقے پر اپنا اثر استعمال کرتے تو شریعت بل بھی کسی نہ کسی قابل قبول شکل کے اندر یہ منظور کرا سکتے تھے، یا جو کچھ جونے جو حکومت نے دینے کی کوشش کی تھی، یہ جس کے بارے میں کہ جماعت اسلامی بہت زور شور سے کہہ رہی ہے کہ یہ ہو بہو وہی بل ہے جو آج صدر صاحب آرڈیننس کی شکل میں لے آئے ہیں، جو یہی مزدور قانون تھے جو اس وزارت کے دور میں دینے کو تیار تھے، ہم نے رد کر دیا تھا، اگر کوئی معاملہ کرتے اسی وقت نافذ کرا دیتے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ اسے اسمبلی کی سینکشن حاصل ہوتی، وہ اس طریقے سے بغیر پاؤں کے اور بغیر جڑ بنیاد کے یہ جو آرڈیننس نہ ہوتا، بلکہ وہ قانون کی ایک شکل اختیار کر چکا ہوتا۔ لیکن یہ کہ یہ تمام مواقع انہوں نے گنوا دیے، کیوں گنوا دیے وہ جانے، ان کا رب جانے، معاملہ نیت کا ہے، ہم صرف فیکٹس کی بات کریں گے۔ کہا جا سکتا ہے کہ انہیں کریڈٹ خود لینا تھا، جنہوں نے حکومت کو کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، ورنہ جو چیز آج دلوا رہے ہیں وہی اگر جنہوں جو حکومت دے رہی تھی تو ذرا سا اشارہ کرتے تو اس وقت، چاہے شریعت محاذ اسے مانتا یا نہ مانتا، آج بھی نہیں مان رہا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ پیش رفت تو ہو سکتی تھی، لیکن اس پیش رفت کا کریڈٹ جاتا پھر اس کو، اس حکومت کو۔ معاملہ جو ہے اصل میں اس اعتبار سے، میں یہاں یہ بھی نوٹ کرا دوں کہ جیسے کہ میں نے 1982 میں ضیاء الحق صاحب سے بات کی تھی اس آئلی قوانین کے بارے میں، ایسے ہی مولانا تقی عثمانی صاحب کو میں نے پکڑا، مدینہ منورہ میں مجھے نظر آ گئے مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہوئے، باب جبریل پر میں انہیں لے کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کہ آپ کو مولانا آپ کی دینی حمیت اور غیرت اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اس شریعت کورٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ایک جج کی حیثیت سے جس کے ہاتھ آئلی قوانین کے ضمن میں بھی باندھ دیے گئے، تو آخر دین کی کوئی حمیت کوئی غیرت؟ میں نے رات بھی کہا علماء کے اجلاس میں، اور یہ حضرات اکثر و بیشتر وہی تھے کہ جو تعاون کرتے ہیں، جن کا عملی اور بہت ہی جو پریگمیٹک انداز ہے وہ ہے، وہ زیادہ ڈاگمیٹک ہو کر اور انتہا پسندی کے بجائے ایک ماڈریٹ رویہ اختیار کرتے ہیں. میں نے ان سے عرض کیا تھا اس وقت اگر آپ اپنے تعاون کے لیے شرط یہ قائم کر دیتے کہ کم سے کم آئلی قوانین، جس کو کہ اس ملک کے تمام جو مذہبی فرقے ہیں مسلک ہیں انہوں نے مسترد کیا تھا، چوٹی کے ان کے علماء، علامہ جعفر حسین مجتہد شیعوں میں سے، مولانا مودودی خود بنفس نفیس جماعت اسلامی کے، اور دیوبندیوں کے چوٹی کے حضرات، حافظ کفایت حسین بھی تھے اس کے اندر شیعوں کی طرف سے چوٹی کے لوگ، بریلویوں میں، دیوبندیوں میں چوٹی کے لوگ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ اور بہت سے لوگ، مولانا غالباً ابو الحسنات قادری بھی اس میں تھے. بہرحال یہ، لیکن یہ کہ آپ لوگوں نے شرط کے طور پہ پیش کیا ہوتا تو اسی وقت مانتے ضیاء الحق صاحب، آپ نے تعاون کے لیے شرط کے طور پہ پیش نہیں کیا، لہذا انہیں یہ جرت ہوئی. اور اتنے طویل عرصے تک مولانا نعیمی صاحب نے رات کھڑے ہو کر فرمایا کہ انتہائی حرام کاریاں اس ملک میں ہوئی ہیں شریعت آرڈیننس کی، اس آئلی قوانین کی وجہ سے، کہ آئلی قوانین میں طلاق جو ہے شریعت کی روح سے ہو چکی اور طلاق مغلظ ہو چکی، اور یہ جو ان کی عدالتیں تھیں اور جو ان کے یہ تھے مختلف جو مصالحتی کردار ادا کرتے تھے یہ پھر بھی مصالحت کرا دیتے تھے. طلاق مغلظ ہو چکی ہے از روح شرع اسلامی، اور اب ان کی مصالحت جو ہے، تو انہوں نے خود کہا مفتی نعیمی صاحب نے، اس کا مطلب ہے اس کے بعد جو ہے ساری زندگی حرام کاری ہو رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بات، بہرحال میں نے اس وقت عرض کیا تھا تقی صاحب سے کہ آپ لوگ اگر اسے شرط کے طور پر رکھتے تو یہ مانتے، لیکن جب آپ خود نرمی اختیار کر لیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر دوسرے کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ جو میں نے چند باتیں عرض کی ہیں، اس سے ان لوگوں کے شبہات کو تقویت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے لیے گراؤنڈز موجود ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اپنے اقتدار کو طول دینے کا ایک ذریعہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. انہوں نے یہ آخری جو ہے، میں نے عرض کیا تھا پچھلے سے پچھلے جمعے میں کہ مجھے اسی وقت یہ احساس ہو گیا تھا، شریعت کا نام لیا تھا انہوں نے جنوں جو حکومت کو برطرف کرتے ہوئے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اب کوئی اور شے رہ نہیں گئی ہے. جیسے بھٹو صاحب نے بھاگتے بھاگتے جمعے کی تعطیل اور شراب کی حرمت کا معاملہ کیا تھا، تو یہ بھاگتے چور کی لنگوٹی معلوم ہوتی ہے. اگرچہ ہمیں تو بھاگتے چور کی لنگوٹی بھی قبول ہے اگر وہ شریعت کے مطابق ہو، تو ظاہر بات ہے گین ہی ہے کچھ نہ کچھ، یافت ہی ہے کچھ نہ کچھ، لیکن یہ کہ عملی اعتبار سے یہ پورا 11 سالہ پس منظر جو ہے اس کے اعتبار سے وہ صورت جو وہ اپنی اختیار کر رہے ہیں وہ شکل کسی طرح بھی سامنے نہیں آتی. البتہ میں اس میں ایک بات عرض کروں گا، یہ سب چیزیں اپنی جگہ، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا اس معاملے میں شبہ کرنے میں کہ ہو سکتا ہے آج اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دے دی ہو. بڑے سے بڑا کافر، کٹر سے کٹر معاند اسلام کا دشمن، آج وہ توبہ کرے، کھلم کھلا آئے، درے توبہ واہ ہے، معلوم یغرغر حدیث میں آیا جب تک کہ وہ گھنگرو نہ بولنے لگ جائے حلق میں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اس اعتبار سے اگر وہ توبہ کر رہے ہیں فبہا، وہ پوسٹر اختیار نہ کریں کہ میں تو ہمیشہ اسے شریعت کا جو ہے بڑا ہی فدائی ہوں، بلکہ اس کے برعکس اگر وہ توبہ کر رہے ہیں اور ہمیں ان کی توبہ پر شک کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا، بشرطے کہ، اب یہ شرطیں سن لیجئے، نمبر ایک یہ کہ وہ اپنی اس پوری خطا کا برملا اعتراف کریں علی رؤوس الاشہاد کہ مجھ سے 11 برس تک بڑی خطا ہوئی ہے، بڑی کوتاہی ہوئی ہے، تسلیم کریں. اس لیے توبہ کی شرط لازم یہ ہے، تمام علماء نے کہا ہے کہ پچھتاوا ہو اپنے سابق پر، اگر یہ پچھتاوا ہی نہیں ہے تو توبہ ہی نہیں ہے. اس کا وہ اعتراف کرے علی رؤوس الاشہاد کہ ہاں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، اب میں عزم کرتا ہوں، اب میں ارادہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، چشم ماروشن دلے معاشاد، ہر شخص کو موقع حاصل ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، باز آ باز آ ہر چی ہستی باز آ، گر کافر ہو گبر ہو بت پرستی باز آ، این درگئے ما درگئے نومیدی نی، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، توبہ کریں. لیکن اس کا پوسچر وہ توبہ کرنے والے کا اختیار کرے، وہ سارا کریڈٹ جو ہے اور اپنی پوری اس کے لیے جواز دینے والا، وہ تو توبہ کی گویا کی پہلی شرط جو ہے اسی کی اس میں نفی ہو جائے گی. دوسری شرط، قرآن مجید میں توبہ کے بارے میں سورہ فرقان میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یتوبوا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. عمل صالح دلیل کے طور پر آئے، معلوم ہو کہ اپنی کوتاہی کا اعتراف ہے اور اب اس کی تلافی کے لیے آدمی تیار ہے. میں اس کے لیے دو چیزوں کو بطور علامت، باقی چیزیں تو ایک شخص اپنے گھر کی زندگی میں کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، نہ ہمیں اس کا حق ہے کہ ہم اس کی تفتیش کریں تحقیق کریں، ولا تجسسو، تجسس کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جو چیزیں اظہر من الشمس ہیں، میں اس کے ضمن میں ایک بڑی اور ایک نسبتاً چھوٹی، اگرچہ شریعت کی کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی، لیکن میں تقابل میں کہہ رہا ہوں، دو باتوں کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ گویا کہ ان کے توبہ کی شہادت دیں گی، یہ اگر وہ کرتے ہیں تو واقعتاً ہمیں پھر اعتماد ہوگا کہ انہوں نے انہ یتوب الی اللہ متابا، واقعی یہ توبہ کر رہے ہیں جیسے کہ توبہ کرنے کا حق ہے. وہ دو کیا ہیں؟ نمبر ایک، جو بڑی بات کہہ رہا ہوں، بہت کڑوی گولی، وہ یہ ہے کہ موجودہ دستور نے انہیں بحیثیت صدر مملکت جو غیر اسلامی مراعات اور تحفظات اور اختیارات دے رکھے ہیں، دستور میں ترمیم وہ نہیں کر سکتے، لیکن ان سے والنٹریلی خود تو دستبردار ہو سکتے ہیں. کسی شخص کو عدالت نے پھانسی کا حکم دیا ہو قتل کے کسی مقدمے میں، حضرو اسلام کسی صدر مملکت کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اسے معاف کر سکے، جبکہ یہ حق جو ہے حاصل ہے یہاں پر. تو سب سے پہلے اس ناحق کو تو ختم کرے. اگر جو اور مراعات ہیں کہ وہ عدالت سے بالا تر ہے، اسلام میں کوئی شخص عدالت سے بالا تر نہیں، نہ ابو بکر تھے، نہ عمر تھے، نہ عثمان تھے، نہ علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، عدالت میں پیش ہوتے تھے، مدعی بن کر بھی گئے حضرت علی اپنی ذرا کے لیے، اور کوئی مدعا علیہ کی حیثیت سے طلب کرے تو جانا ہوگا، عدالت بالا تر ہے، کوئی شخص بالا تر نہیں. یہ ہے اصل میں کہ ثبوت دینا ہے اگر کہ اسلام کی طرف آنا ہے تو سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کیجئے. آپ ترمیم نہیں کر سکتے، مت کیجئے، لیکن ایک حق دستور آپ کو دے رہا ہے، آپ والنٹریلی اعلان کر سکتے ہیں کہ میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، میں یہ حق چونکہ یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اگر یہ کرے تو واقعتاً، اور اس میں بلکہ میں بعد میں عرض کروں گا، دوسری چیز جو چھوٹی ہے، چھوٹی جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں وہ بڑی کڑوی گولی ہے، یہ اتنی کڑوی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ دنیا میں کچھ استہزاء ہوگا، تمسخر ہوگا، مذاق اڑے گا. سب سے پہلی بات اس میں، یہ چھوٹی بات بھی دو عرض کر رہا ہوں، اپنی ذات پر اسلام کی تنفیذ، اور اسلام اگر مجموعہ ہے قرآن اور سنت دونوں کا، تو جن مفتیوں پر انہیں اعتماد ہے ان سے پوچھ لیں کہ داڑھی سنت موکدہ ہے یا نہیں، انہیں سے فتویٰ لے دیں جنہیں عدالت میں بٹھایا ہے، جن کو بلا کر وہ راز و نیاز ہوئی ہے، جن سے اس آرڈیننس کی حمایت حاصل کی گئی ہے، انہیں سے فتویٰ لے دیں. اس لیے کہ ان کی اپنی آئیڈیالوجی کونسل نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ سنت موکدہ ہے، اور سنت موکدہ کا مستقل تاریخ گناہ کبیرہ کا مرتکب، اس لیے کہ یہ داڑھی ایسی سنت ہے کہ ہے تو مستقلن ہے، نہیں ہے تو مستقلن نہیں ہے، بلکہ روز جو ہے اس کے اوپر اس طرح چلایا جائے گا. لہذا یہ جو ہے گویا کہ گناہ کبیرہ. مولانا محمد مالک کاندلوی سے گفتگو ہوئی، انہوں نے فرمایا میں اسے صرف سنت موکدہ نہیں سمجھتا، داڑھی تو شاعر اسلام میں سے ہے، شاعر اسلام کی تعظیم کا حکم ہے، وَمَن يُعَظِّم شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. تو یہ داڑھی جو ہے اسے اختیار کرے، ذرا جرأت مرد مومنانہ اس کا ثبوت دے، دنیا کا استہزاء ہوا کرے، تمسخر اڑا کرے. آپ نے ہوائی جہاز میں شراب سرو کرنا بند کر دیا، دنیا کا تو اس پہ بھی مذاق اڑا. لیکن میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، یہ ایئر ہاسٹسز کا جانا، مجھے کسی فتویٰ مفتی سے فتویٰ لے دیجئے کہ جائز ہے. آپ حج پر نہیں جانے دیتے نام کسی عورت کو جو محرم ساتھ نہ ہو، اور یہ وہ چاہے بوڑھی عورتیں ہوں، لیکن یہ کہ یہ جوان ہماری بچیاں ہیں اور یہاں سے نیو یارک تک کا سفر کرتی ہیں، کون سی شریعت کی روح سے جائز ہے؟ تو شریعت کے ایک حصے کو ماننا اور ایک کو نہ ماننا، یہ تو بہت بڑی وعید ہے، میں وعید سنا چکا ہوں، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. تو یہ داڑھی کا معاملہ ان کی ذات کا, اور اگر وہ اپنے گھر میں واقعتاً سربراہ ہے, الرجال قوامون علی النساء, تو اپنے گھر میں ستر اور حجاب کے احکام نافذ کرے. اگر یہ بھی فتویٰ میں نہیں دینے والا, انہی حضرات سے لے لیجئے فتویٰ, اگر اس کی اجازت ہو تو ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر یہ شریعت کے احکام ہیں, اب یا تو یہ کہیے کہ ان کا تصور دین کچھ اور ہے, تو پھر لکم دینکم ولی دین, ہمارے دین میں کتاب و سنت دو بنیادیں ہیں. اگر وہ داڑھی کو سنت نہیں سمجھتے تو بھی میرا ان کا راستہ جدا ہو گیا. بہرحال جو علماء کا متفقہ موقف ہے کہ وہ سنت موقعہ ہے, بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا سائر اسلام میں داخل ہے, تو کیا رکاوٹ ہے؟ اس لیے کہ صرف ایک تمسخر ہو جائے گا, مذاق ہو جائے گا, استہزاء ہوگا, اس کے سوا تو کچھ نہیں. اور ستر و حجاب کے احکام نافذ کیجیے, اپنے گھر میں نافذ کیجیے. تیسری بات یہ کہ ان معاملات میں صرف اپنی ذات نہیں, اب جنہیں چن رہے ہیں اپنے قریب ترین ساتھیوں کی حیثیت سے, جو ان کے لیوٹیننٹس ہیں, جو ان کے معتمد علیہ لوگ ہیں, ان میں دوسری صلاحیتیں بھی دیکھیں, انتظامی تجربہ بھی دیکھیں, ان کا سیاسی اثر و رسوخ بھی دیکھیں. ہم اس سے قطن ان کے آڑے نہیں آئیں گے, انتظام کرنا ہے, چلانا ہے, لیکن یہ چیزیں ان پر بھی لاگو کریں. اس لیے کہ المرء مع من احبا, حضور نے فرمایا آدمی کا معاملہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے, ان کے جو معاملے ہیں ان سے وہ خود اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتا. لہذا جو سلیکشن بھی وہ کر رہے ہیں, جن لوگوں کو بھی آگے لائیں, انہیں بھی پابند کریں. کون سی چیز ہے کہ جو اس راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے؟ اور چوتھی چیز جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وقت زیادہ ہو گیا ہے, مالی معاملات میں ترمیم شرط لازم ہے. اگر وہ ترمیم نہیں کرتے, بیرونی معاملات میں ہم کچھ ڈھیل دینے کو تیار ہیں, جب تک اللہ ہمیں وہ جرت نہ دے, ہمت نہ دے, وہ ایک ہمارے اندر اللہ پر توکل اور اپنے اوپر اعتماد کی فضا پیدا نہ ہو, چلیے کو ڈھیل دے لیجیے. میں نے عرض کیا اس کی کوئی گنجائش بھی ہے, دارالاسلام اور دارالحرب میں سود کے معاملے میں کچھ فرق فقہا نے پہلے بھی کیا, لیکن اندرون ملک جب طے ہو جائے کہ کوئی شے حرام ہے, تو پھر اس کے بعد اس کا جو اطلاق ہے وہ ہوگا اسی وقت. اس وقت تک جو سود کھایا پیا گیا صرف وہ معاف ہوگا, آئندہ وہ کانٹریکٹ جاری نہیں رہے گا, بلکہ صرف راس المال دیا جائے گا. اگر یہ طے نہیں کرتے تو پھر تو واقعہ یہ تائید ہم سے توقع نہ رکھیں, اس لیے کہ اس کے ساتھ ہم تائید نہیں کر سکتے, مخالفت نہیں کریں گے, یہ بات دوسری ہے. لیکن یہ ہے کہ تائید جو ہے اس کی یہ شرط لازم ہے. اور پانچویں اور آخری اور اہم ترین بات, اس کو لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ کے درجے میں سمجھیے, اس پورے اپنے اقدام یا آگے کے ارادے کو اس ملک میں جمہوری اور دستوری عمل جو بھی جاری ہوا ہے, اس کو پٹڑی سے اتارنے کے لیے بہانہ یا دلیل نہ بنا. اس دستور کو کہیں ہٹا دینا یا مارشاء اللہ خدا نہ خواستہ پھر دوبارہ ملک میں لے آنا, کوئی نیا تجربہ سر نو شروع کر دینا, کر سکتے ہیں, وہ ڈی فیکٹو اختیار ان کے پاس ہے. چیف مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر وہ نہیں رہے, لیکن بہرحال وہ آرمی چیف اب بھی ہیں, چیف آف آرمی سٹاف ہے, وردی ان کے اوپر ہے. اور جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری اصل کانسٹیچوئنسی جو ہے فوج ہے, فوج کا تعاون اگر انہیں حاصل ہے تو وہ جو کرنا چاہیں گے کر لیں گے, پہلے بھی کوئی ان کا راستہ روک نہیں سکا. لیکن میں عرض کر دینا چاہتا ہوں, سندھ کے حالات اب جس حد کو پہنچ چکے ہیں, یہ اونٹ کی کمر پر آخری تنکا ہوگا پاکستان کی سالمیت کے اعتبار سے. جو بھی حالات اس وقت ہیں, ادارے بھی آ رہے ہیں, خبریں بھی آ رہی ہیں, میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں پہلے عرض کر چکا ہوں, جو ہندو مسلم ٹینشن کی صورت ہوا کرتی تھی کبھی ہندوستان کے اندر, بہ نہیں وہ فضا سندھی, پرانے سندھی اور نئی سندھیوں کے مابین پورے سندھ میں ہو چکی ہے. آج کے اخبار میں کہ صرف دو جو ضلع ہیں وہ کچھ بچے ہوئے ہیں, باقی تمام اضلاع کے اندر صورت یہ ہے کہ بسیں کھڑی کی جاتی ہیں اور پوچھا جاتا ہے کون ہے مہاجر, ایک پٹھان اور ایک مہاجر کو اتارا, گولی ماری, معاملہ ختم کیا. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ ایٹ دی ہائٹ آف کمیونل ٹینشن ہوا کرتا ہے یہ معاملہ. ورنہ ایک یہ ہوتا ہے کہ کہیں کسی رکشہ نے کوئی حادثہ کر دیا, کہیں منی بس سے کوئی مارا گیا, غصے میں آ کر موب نے اسے جلا دیا, یہ ایک فوری اشتعال کا سبب ہوتا ہے, وہ بھی کچھ بڑھتا چلا جاتا ہے.
جب اس کا معاملہ مسلسل چل رہا ہو اور کوئی کمیونل جو ہے وہ بھی ہیٹرڈ پیدا ہو چکی ہو تو اس کا ریئیکشن جو ہوتا ہے فوری اشتعال کا وہ بھی آؤٹ آف پروپورشن ہوتا ہے. لیکن بہرحال کو فوری اشتعال موجود ہوتا ہے. لیکن یہاں تو کوئی نہیں, جس کو آپ کولڈ بلڈڈ مرڈر کہیں گے فوری اشتعال کا کوئی سوال ہی نہیں. گویا کہ صرف اس بنیاد پر کہ ایک شخص اردو بولنے والا ہے یا ایک پٹھان ہے اس کو گولی مار دی جائے اتار کر بغیر یہ پوچھے ہوئے کہ اس کا کوئی قصور, اس کا ذاتی کوئی معاملہ. ہو سکتا ہے کہ وہ سندھیوں سے بڑھ کر سندھی ہو, اس کی رائے جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے وہ سندھیوں کے حق میں ہو, لیکن نہیں, چونکہ وہ اس گروہ سے تعلق رکھتا ہے جو مہاجر کہلاتے ہیں یا اس گروہ سے تعلق رکھتا ہے جو پٹھان کہلاتے ہیں, لہذا ان کو مار دیا جائے. اس انتہا تک بات پہنچ چکی ہے. اور اس موقع پر اب یہ گویا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آخری چال سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں. اس میں دو باتیں میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, آج صرف اشارہ کر کے آگے چلوں گا. دو تین باتیں اور ہیں ابھی جو مجھے کہنی ہیں. اس میں طاقت کے استعمال پر اگر انحصار کیا گیا انتہائی خوفناک نتائج. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل طاقت کا استعمال نہ ہو, صورتحال جہاں تک پہنچ گئی ہے بہرحال اس کے اندر اس کو کنٹرول کرنے میں کچھ نہ کچھ جو ہے اقدام کرنا پڑے گا. لیکن اس پوری صورتحال میں اس کی اصلاح کی اگر کوئی شکل ہے مستقل, تو ایک سیاسی عمل, سیاسی گیو اینڈ ٹیک, لو اور دو کے تحت معاہدے مانی جائیں, باتیں ان کے مطالبات تسلیم کیے جائیں, اور سیاسی قیادت اندر سے ابھر کر آئے جو اپنے اپنے علاقوں کے اوپر کچھ اثر انداز ہو سکے, کچھ لوگوں کو کنٹرول کر سکے. لہذا اس پہلو سے خاص طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ پانچویں شرط جو اہم ترین ہو گئی ہے اس وقت, میری فہرست میں وہ نمبر پانچ پر آئی, لیکن پاکستان کے موجودہ حالات کے اعتبار سے نمبر ایک پر ہے اپنی اہمیت کے اعتبار سے, کہ اس شریعت کے نفاذ یا آرڈیننس یا ابھی کچھ اور آرڈیننس سنا ہے آنے والے ہیں, ان سب کو کسی درجے میں بھی بہانہ نہ بنایا جائے اس دستوری اور جمہوری عمل کو روکنے یا اس کا رخ موڑنے کا کہ جو کسی بھی درجے میں جاری ہوا ہے. الیکشن ہونے چاہیے, کسی وجہ سے بھی کسی سبب سے بھی ان کو پوسٹ پون نہیں کیا جانا چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے وہ بات تو اب ہو گئی کہ کسی جماعت پر کوئی قدغن نہ ہو. افراد پر ہو سکتا ہے کسی کے خلاف اگر کوئی جرم ثابت ہوا ہے, کہیں کوئی معاملہ ہے جیسے کہ قواعد اور قوانین ہیں, تفصیل میرے سامنے نہیں ہے, لیکن کسی جماعت پر پابندی نہ آنے دیجیے میدان میں, انہیں اپنے حق کو استعمال کرنے دیجیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے جو خطرناک صورتحال ہے, آج ہی کے اخبار میں آپ نے سبرامینیم سوامی کا وہ مضمون پڑھا ہوگا, اس نے کہا ہے کہ راجیو گاندھی نومبر میں ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کے بارے میں پلاننگ کر رہے ہیں. اس سے پہلے جنتا پارٹی کا ریزولوشن آ چکا ہے اسلامائزیشن کے خلاف, اور انہوں نے کہا ہے کہ اب وہاں سے ہندوؤں کا انخلاف شروع ہو جائے گا. یہ گویا کہ لائن دی گئی ہے کہ اب وہاں سے ہندو آنے شروع ہو جائے. آج کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اب ان فسادات کے اندر جو بھی قتل اور غارت ہو رہی ہے اس میں ہندو نمایاں حصہ لے رہے ہیں. یہ سب صورتحال جو ہیں وہ یوں سمجھئے کہ پوائنٹرز ہیں کہ حالات کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اس اعتبار سے ہمارے لیے یہ معاملہ بہت اہم ہے کہ اس دستوری اور جمہوری عمل جو بھی اس دستور کے تحت, جس کے تحت یہ آرڈیننس آیا ہے, اس کے تحت جو پروسیس ہے اس میں کسی درجے میں ڈیویشن کے بارے میں نہ سوچا جائے. دو باتیں مزید میں عرض کر دوں. ایک, اس کے بھی آثار ہیں کہ صدر ضیاء الحق صاحب شاید اب سیاست کے میدان میں پورے ایک ہمت کے ساتھ, جرت کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حق ہے, وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں, آئیں سیاست کے میدان میں آ کر جیسے کہ سردار عبد القیوم صاحب کی تقاریر سے مترشح ہو رہا ہے اور سننے میں آیا ہے کہ ضیاء صاحب انہیں اپنا مرشد مانتے ہیں. اسی طریقے سے فضل حق صاحب کا جو بیان آیا ہے کہ میں پہلے فوج میں تھا تو ملک کی حفاظت کے لیے تھا, اب میں مسلم لیگ میں آیا ہوں تو نظریہ پاکستان کی حفاظت کے لیے آیا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, حق حاصل ہے اس ملک کے ہر شہری کو, وہ آئے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں نے مان لیا ہے کہ ان میں سیاست کی اہلیت ہے. خود انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ میں سنا ہے یہ کہ جو موجودہ ان کی کیبنٹ ہے اس کے پہلے اجلاس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ کسی غلط فہمی میں نہ رہے, آپ میں صرف ایک شخص ہے جو مجھ سے زیادہ تجربہ کار سیاستدان ہے, وہ اسلم خٹک ہے, باقی سب کے سب جو ہیں ان سے زیادہ سیاستدان میں ہوں.
بات ٹھیک بھی ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے، لہذا وہ اس کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، اس کا حق بھی رکھتے ہیں. اور اگر وہ میدان میں آئے اور تحریک پاکستان کے جذبے کو دوبارہ سیاسی سطح پر تازہ کر دے، چشم ما روشن دل ما شاد، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمارے لیے تو ایک ضرورت ہے جو پوری ہو جائے گی، لیکن اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں. نمبر ایک، ان کو وردی فوراً اتار دینی چاہیے، ورنہ یہ تاثر رہے گا کہ یہ سیاست اپنی اسی کانسٹیچوئنسی کے بل پر ہو رہی ہے. جو اقدام بھی وہ کریں گے اس کے پیچھے فوج کی تقویت، فوج کا سہارا، فوج کی سپورٹ نظر آئے گی، وہ پھر سیاست نہیں ہے. میدان میں آئے، وردی اتار کے آئے، پھر اپنی کوئی جماعت بنانا چاہے بنائے. کنونشن لیگ ایک دن میں بن گئی تھی، آپ کو کیا دیر لگتی ہے؟ کوئی سی لیگ جو بھی اس وقت ہے، مختلف لیگیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ان کا نامن کلیچر جو ہے اور کتنی لیگیں ہیں، کسی لیگ کو اختیار کیجئے. اگر سرے بس ان کے اوپر کوئی پابندی بھی ہو، مجھے اس کا بھی تفصیلی علم نہیں ہے، تو ان کے جو ٹرسٹڈ ساتھی ہیں قابل اعتماد، وہ میدان میں آئے، مسلم لیگ کو لے کر چلیں، جب ان کے لیے موقع ہو وہ بھی میدان میں اتنے شامل ہوں. لیکن سیاست کو سیاست کے انداز میں کریں، میدان میں آ کر کریں، رولز آف دی گیم کے مطابق کریں. جو اللہ نے انہیں صلاحیت دی ہے اس کو بروئے کار لائیں. جو بھی تجربہ اتنا حاصل کیا ہے، وہ تجربہ اس میدان میں آئے گا تو ملک اور قوم کے لیے بہت مفید اور فائدہ مند ثابت ہوگا. سیدھی اور صاف سیاست، اور اس سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھوں، ہمیں کیا معلوم، اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھوں کام لے لے. تحریک پاکستان اگر ان کے ہاتھوں اس کا جذبہ دوبارہ زندہ ہو جائے تو چشمے ما روشن دلے ما شاد، ہو المطلوب، کسی کے ہاتھوں ہو جائے. ہمیں تو مقصد چاہیے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کے لیے شرط لازم یہ ہے کہ وردی فوراً اتارے، اور صدر کی حیثیت سے جو ٹینیور ہے، جو بھی دستور کے مطابق ہے، وہ اس کو پورا کرے، لیکن سیاست کے میدان میں کھلم کھلا اور بالکل واضح طور پر اتر آئے. ایک بات میں نے رات بھی عرض کی تھی علماء کرام کے اجلاس میں، اس وقت میں بات مکمل کرنے کے لیے صرف ذکر کر رہا ہوں. میں نے گزارش کی تھی کہ یہ جو سرکاری مفتیوں کے عہدے پیدا کیے جا رہے ہیں، خدا کے لیے آپ حضرات ان کو قبول کرنے سے خود انکار کر دیں. سرکاری مفتی کا لفظ اس ملک میں عام ہو گیا تو پہلے ہی اپنی کون سی ہے ایسی آبرو، پر شب کی منتوں نے تو کھو دی رہی صحیح، علماء کرام کے وقار کو ایک اور بہت بڑا دھکا لگے، کیونکہ سرکاری مفتی، سرکاری مفتی کا لفظ ہے وہ گالی بن جائے گا. اس لیے کہ اول تو یہ پتہ نہیں کسی عدالت کے ساتھ ہے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ مفتی کا فتویٰ جو ہے وہ جج کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے، وہ ایک رہنمائی کے درجے میں بات ہے، اس سے دائیتو نہیں ہے. اور پھر یہ کہ بہرحال جنہیں ہم علماء کے نام سے جانتے ہیں، ان میں کم ہو تھوڑی ہو کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں. علماء سو جو ہے، اول تو یہ کہ حدیث نبوی پر اگر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تو اکثریت ان کی ہے، لیکن یہ کہ چلیے اقلیت میں بھی ہو علماء سو، دنیا دار مولوی، تو اگر کہیں ان کا معاملہ ہوا، جیسے سیاست کے میدان میں کوئی شخص آیا جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر، الیکشن لڑا اور پھر چلا گیا کہیں اور، دھکا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ نیک نامی پوری جماعت کی جو ہے وہ اس کو زد میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اسی طریقے سے یہ معاملہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کا کام ہے فتویٰ دینا. مجھے بلکہ حضرت مسیح کے الفاظ یاد آئے کہ تمہیں مفت ملا ہے، مفت دو، مفت بانٹو. آپ لوگوں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے، کوئی فیسیں دے کے حاصل نہیں کی ہے. ہر دار العلوم کے اندر دار الافتاء موجود ہے، فتویٰ دیجئے. وما اسألکم علیہ من اجر، کوئی اجرت اس کے اوپر نہ لیجئے، کوئی تنخواہ. بلکہ میں نے عرض کیا امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کردار کو سامنے رکھیے. آپ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم عدالت کی مدد کریں، حاضر ہیں. بلکہ اس میں ایک جزوی بات میں عرض کر دوں کہ چونکہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے بھی علماء کو موقع ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھلم کھلا وکالت میں کوئی حرج نہیں ہے. معلوم ہے وکیل کے لیے کہ وہ اپنے موکل سے فیس لے رہا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ جو اس کے موکل کا معاملہ ہے، قانون میں جو بھی اس کے لیے جائز گنجائشیں ہیں وہ تلاش کرے. کوئی شے حرام نہیں اس میں، کوئی غلط نہیں، اس وکالت کی وہ فیس لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ایک کھلا پیشہ ہے، آزاد پیشہ ہے، میدان میں آئے اور اپنی جو بھی صلاحیت ہے، علمیت ہے، دوسرے وکلا بھی تو اسی کی فیس لے رہے ہیں. لیکن وہ بات ہوتی ہے کھلی، ابو بورڈ، ہر چیز واضح، کہ فلاں شخص فلاں کا وکیل ہے، فلاں فلاں کی طرف سے پیش ہو رہا ہے، اگرچہ نظری طور پر وہ کلا اسسٹ کرتے ہیں کورٹ کو، مدد کرتے ہیں ججز کی،